أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وآل محمد علیہ السلام رمضان میں فقہی مسائل اور اس کی کچھ اخلاقیات کے ضمن میں آج ہی ہمارا تیسرا درس ہوگا. اگلی کلاس تو شب قدر سے مربوط کلاس ہوگی اور سب سے آخری جو اتوار آئے گا اس میں اس کا چوتھا پارٹ ہوگا. تو بہت اختصار کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہم رمضان کے ان دروس سے مکمل کر سکیں گے وہ انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ رمضان اور اس کے روزے یہ کوئی بھوک اور پیاس کی سالانہ رسم کا نام نہیں, یہ ایک اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے. اور رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر پابندی لگائے. یہ رمضان اصل میں پرہیزگارانہ زندگی کا ایک تربیتی کورس ہے. دیکھیے اسلام کے اندر ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک معنوی شکل ہوتی ہے. ظاہری شکل تو وہ اپن جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں اس کی ایک ظاہری شکل جو کہ بہت اہم ہے, وہ اگر غلط ہو جائے وہ ظاہری شکل تو کوئی فائدہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. مسائل کے تحت بھی نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے. تو اس کی ایک ظاہری شکل ہے ہر عبادت کی, اور اسی طرح سے اس کی ایک اسپرٹ اور ایک روح بھی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. نماز کی ظاہری شکل یہ کہ آپ اسے صحیح طریقے سے انجام دیں, لیکن نماز کی جو باطنی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی اسپرٹ بیدار ہو, بندگی کا ایک جذبہ بیدار ہو. یہ اسلام چاہتا ہے. مثلا آپ سب کے پاس موبائل فون بھی ہوتا ہے اور گھر پہ عام ٹیلی فون بھی ہیں, کیا آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس کو لیا ہے کہ اس طرح کی شکل کی ایک چیز آپ کو درکار تھی, وہ ایک آلہ آپ کو ایک مخصوص شکل کا چاہیے تھا اس وجہ سے آپ نے لیا, یا یہ کہ اس ٹیلی فون سے کوئی رابطہ کہیں کرنا مقصود ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کہیں ٹیلی فون کرنا ہے, آپ کے پاس فون ہے, تو آپ کہتے ہیں جی جی ہاں میرے پاس فون ہے, تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا اس مخصوص شکل کا کوئی ایک باکس یا اس مخصوص شکل کا کوئی آلہ درکار ہوتا ہے جس میں نہ کوئی سم ہے نہ اس سے کہیں رابطہ کرنا ممکن, اور آپ لے جا کر دیتے ہیں دوسرا بھی آپ پر ہنسے گا؟ جب آپ کبھی یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس فون ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی چیز میرے پاس ہے جس سے دوسروں سے رابطہ کرنا ممکن ہوتا. اچھا اب یہاں پر یہ ہے, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں اس سے کیا فقط وہ ایک لائن کا جملہ مراد ہے؟ وہ تو کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے, وہ کوئی منافق بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کلمے کے اندر ایمان کی ایک روح اور اسپرٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے. نماز میں دیکھیے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے, رکوع آپ کرتی ہیں, سجدہ آپ کرتی ہیں, اس کی ایک ظاہری شکل. باطن کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ خدا کے حکم کے سامنے خاضع ہو جائیں, جھک جائیں. خمس اور زکات کی بھی اسی طرح سے ایک معنوی شکل. ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مسائل کے تحت خمس اور زکات جو ہے وہ نکال دی, لیکن اس کی ایک باطنی شکل یہ جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ سب چیزیں آپ پر کی ہیں اس کی ایک روح بھی ہے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. تو حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج ادائیگی رسوم کا نام ہے. مناسک کو آپ صحیح طرح سے انجام دیں تو آپ کا حج صحیح ہوگا, لیکن اس کی ایک اسپرٹ بھی تھی کہ حج پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات مذاہب اور مزاجوں کے اختلاف والے لوگ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں انہی کے ساتھ انسان کس طرح سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ان کے درمیان میں ہی رہتا ہے. تو اس کی ایک اسپرٹ ہے, وہ آپ کو اس اسپرٹ کو اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ سب چیزیں کیا ہیں. اسی طریقے سے روزہ بھی, روزے کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا, آپ نے پینا چھوڑ دیا, لیکن اس کی باطنی روح یا اسپرٹ اس کے اندر یہ ہے कि आपके अंदर सब्र का एक मादा पैदा हो जाना चाहिए। हर नागवार बात पे आप जो है वो आप में खुदा के लिए बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम अरकान को बिला रूह अंजाम देते चले जाएं, बिला रूह, तो क्या होगा कि जब कभी इजहार का मौका आएगा अमल से, तो वहां पर हमारी जो जुबान है वो हमारे दिल का साथ नहीं देगी। नमाज की अगर एक मखसूस शक्ल से आपने पढ़ भी ली तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन खुदा के सामने जब अमूमी जिंदगी के अंदर हम जाएंगे तो उस नमाज के जो जो चीजें नमाज के जरिए जाहिर होने चाहिए थी, एक खाजे हो जाना चाहिए था खुदा के अहकाम के आगे, वो जाहिर नहीं होगा। जाहिरी एतबार से रुकू सजदे में आपने गर्दन को तो झुकाया होगा, लेकिन अगर उसकी स्प्रिट तक नहीं पहुंचे तो वही अनानियत और वही तकबर नमाज के खत्म करने के बाद लोगों के साथ उसका मुजाहरा होगा। खुमस ज़कात जबरदस्ती हमने मसाइल के तहत निकाल भी दिया मगर लोगों की खैरख्वाही का जज्बा बेदार नहीं होगा। इसके अलावा वाजिबात के अलावा कोई और हमारे पास आएगा तो हम धुतकार कर भगा देंगे। हज हम मनासिक के तहत करके भी आ गए लेकिन स्प्रिट बेदार नहीं की उसकी, तो क्या होगा जब वापस अपने रिश्तेदारों में आएंगे, वहां इत्तेहाद और इत्तफाक का जबरदस्ती मुजाहरा किया था, यहां पर आते उनसे लड़ाई झगड़े फसादात ये सब कुछ शुरू हो जाएंगे। तो जाहिरी शक्ल के साथ मानवियत हासिल करने की भी आपको मुकम्मल जो है कोशिश करनी चाहिए। देखिए इस साल जो आप रोजे रख रही हैं माशाल्लाह, तो आप तारीख के उस दौर और उस तसलसल के अंदर आ गई हैं जो हर दौर में दीनदारों के साथ जारी रहता है। आप अपने अंदर एक कल्बी इत्मीनान महसूस करती हैं कि वो अमल जो अल्लाह के नेक बंदों ने हर जमाने में किया है, आप भी उस काफले में शामिल हो गई हैं जो अंबिया औलिया आइम्मा सालेहीन और उलमा की रहनुमाई में दुनिया से आखरत की तरफ चलता चला जा रहा है। आप उस काफले में शामिल हो चुकी और रमजान, देखिए रमजान मुकम्मल अमल का जमाना, यह दीनी सरगर्मियों में डूब जाने का जमाना। 29 शाबान से ही इसकी फालियत शुरू हो जाती, अहले ईमान की निगाहें आसमान पर गड़कर रह जाती और ये शऊर जाग उठता है कि हम गर्दिश लैलो नहार के उस मरहले में दाखिल हो गए हैं कि जहां पर हमें अपनी जिंदगी का नक्शा बदल देना चाहिए। अब ये फिक्र हर वक्त आप पर सवार रहती कि सुबह कब ठीक ठीक शुरू होगी, कितने मसाइल आप लोग पूछती, कब गुरूब होगा। गोया रमजान इस अलामत के तहत साथ आया है कि अब जिंदगी के निजामुल औकात में औकात की एक नई रियायत करते हुए हुक्म खुदा के मुताबिक हम चलेंगे। ये जो आसमानों की तरफ आंखें गड़ रही हैं, ये जो आप घड़ी के अंदर बार बार टाइम जाकर देख रही हैं, इस बात की निशानदेही। आम जिंदगी में क्या था कि सिर्फ खाना पीना आपका मतमय नजर था, अब असूल शरीयत आपके मद्देनजर हो जाते हैं। पहले बगैर किसी अंदेशे के बगैर किसी एहतियात के दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते थे, आज एक जिंदा एहसास आपके साथ है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, ऐसा करो ऐसा ना करो वैसा ना करो। तो इस बात की प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है रमजान के जरिए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, इस बात को तलाश करो। ये अमूमी जिंदगी में इस बात की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी देखिए खुदा ऐसा रहीम परवरदिगार है वो हमारा कि वो तमाम सख्तियों के साथ आसानियां भी आपको मुहैया करता है। रोजे की सख्ती है तो उसके साथ सहरी की रुख्सत भी, जिहाद की तरगीब अगर परवरदिगार देता है तो फरिश्तों के जरिए वो नुसरत भी करता है, आजमाइश और सख्तियों के अंदर आसानियां भी पैदा करता है। तिलावत और नमाज वगैरह इससे पहले भी आप अंजाम देती थी लेकिन रमजान में एक जिंदा कैफियत और एक लुत्फ के साथ अंजाम देती हैं। शाम होती है जब आप इफ्तार करती हैं, जिस हुक्म से आपने अपने ऊपर पाबंदियां लगाई थी उसी के हुक्म से आप इफ्तार करती हैं। अमल आपका बता देता है कि मैं ख्वाहिशात नफ्स की बंदा नहीं हूं या बंदी नहीं हूं, मैं खुदा की इताअत गुजार हूं। तो रोजा देखिए इस दुनिया में भी बुराइयों से ढाल है और आखरत में यह जहन्नुम की आग से ढाल बन जाएगा। अच्छा, इस महीने में आप आमाले शबे कदर अंजाम देंगी, इस महीने में लोग एतिकाफ भी करते हैं, इस महीने में तिलावत कुरान भी करते हैं, सदकात भी देते हैं, इन्फाक भी करते हैं, इस माह में इस दीन एक खास दीनी जज्बा आपके अंदर बेदार हो जाता है। ये जज्बा एक बेहिस इंसान को एक हसास मोमिन बना देता है। یہ عمل سے بتا دیتا ہے کہ گناہ اور حرام تو رہے ایک طرف، میں جو ناگزیر زندگی کی ضروریات ہیں جیسے کھانا اور پینا، میں حکم خدا کے سامنے ان چیزوں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں۔ اور مثال ہماری اس گھوڑے کی طرح سے ہو جاتی ہے جو کھونٹے سے بندھا ہو اور جس کی رسی جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کے دائرے کے اندر صرف وہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور باہر نہیں جاتا۔ تو عام دنوں میں دیکھیے، اگر آپ کو صبح کو چائے نہ ملے تو آپ کو کتنی پورا دن آپ کا مقدر ہو کے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں نفسیات رمضان میں اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ پورے دن آپ کو چائے نہیں ملتی، پورے دن آپ کو کھانا نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی تک نہیں ملتا، تب بھی آپ اس پر مطمئن رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان ایک رمضان کو دارالعمل کہا گیا ہے، اور افطار جو ہے اس کو دارالجزا کہا گیا ہے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا کر دے جو رمضان کے ذریعے پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، آج کل ایک چیز بڑی کامن ہے، لوگوں کی زبانوں پر آتی، ہر چیز میں کیا، کیوں، کیسے، ہر چیز میں آج کل نوجوان بھی یہی پوچھتے ہیں، لوگ بھی ہر چیز کی وجوہات پوچھتے ہیں کہ آخر روزہ ہم پر کیوں واجب کیا گیا، کیوں ہمیں بھوکا پروردگار رکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار نے تمام احکامات کی علت اور حکمت نہیں بتائی، لیکن روزے کی بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں پر پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو بہرحال دیکھیں، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی، اور ایک بلند ہمتی ہم کو سکھاتا، جو کم ہمت افراد ہوتے ہیں، جو بس معمولی معمولی بخار پر روزہ چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں، جو ذرا سی کھانسی ہوئی، ذرا سا نزلہ ہوا، گلا خشک ہونے پر روزہ توڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ تو اتنے بے ہمت ہو جاتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ بعض اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت فون پہ فون علماء کو کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ کسی طریقے سے میں روزہ اپنا توڑ دوں۔ بعض چند روزے رکھ کر باقی دنوں میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ بعض سردیوں میں کچھ ہمت کر لیتے ہیں، گرمیوں میں رمضان آ جائے تو اس میں ہمت نہیں کر پاتے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی ہمتوں کے ذریعے کی جا سکتی، یعنی وہ کتنا باہمت ہے۔ تو دیکھیں، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی سکھاتا ہے، اور وہ روزہ جو تمام آداب اور اپنے اصرار کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ تو اس میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی ہمت صرف افطار کی حد تک ان چیزوں سے بچنے میں نہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ افطار کا وقت آتا ہے تو روٹیاں فقیر کو دے دیتے ہیں، اور فقط ایک دن تک یہ ہمت نہیں رہتی، تین تین دن تک یہ ہمت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ سورہ حالات کو نازل ہونا پڑتا۔ وہ یطعمون، اللهم صل علی محمد و علی محمد۔ قابل غور اور قابل توجہ نقطہ اس میں یہ ہے، اس ہمت میں فقط معصوم افراد شامل نہیں، اس میں فضہ جیسی غیر معصومہ بھی شامل ہے، جو اپنی ہمت سے اتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ معصومین کی پیروی میں خود بھی یہ کارنامہ انجام دے دیتی اور ثابت کر دیتی ہے کہ طعام کی لذت سے بڑھ کر اطعام کی لذت، خود کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جو دوسروں کو کھلانے میں مزہ۔ اچھا، افطار میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رہے کہ سارے روزے کی معنویت ختم ہو کے رہ جائے گی اگر افطار مال حلال سے نہ کیا جائے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی غذا کا بار بار خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو۔ باقاعدہ ایک دینی طالب علم نے کسی جگہ پر جا کر افطار کیا، ایسا محسوس ہوا کہ ساری معنویت اس کے اندر ختم ہو کے رہ گئی، معنویت ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ اپنے صاحب معرفت استاد کے پاس وہ طالب علم گیا، کہا کہ میں نے جب سے وہاں پر افطار کیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل خالی سا ہو کے رہ گیا ہوں، روحانیت کی جو کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ تو صاحب معرفت استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جس دعوت میں تم گئے تھے وہاں پر جو تم نے کباب کھائے تھے، اس کی قیمت ایک ایسے تاجر نے اپنے مال سے ادا کی تھی جس نے ایک ضعیفہ کا حق غصب کیا تھا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ایک میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک اس کا ایک یہ تمام اعمال ایک برزخی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں، یہ ایک خاص ان کی برزخی شکل بن جاتی ہے، یہ پھر اس کے وہ تمام فائدے آپ کو حاصل نہیں ہونے دیتے اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. باقاعدہ ایک عالم نے اپنے استاد کے حوالے سے بات نقل کی کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ مشہد میں امام زادہ یحییٰ کا جو روزہ ہے اس کی اس روزے کے قریب ایک گلی سے گزر رہے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک سائیکل سوار جا رہا تھا اور ایک پیدل شخص وہاں پر جا رہا تھا، تو سائیکل سوار سے وہ پیدل شخص جا کر ٹکرا گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے اور فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے اہانت کرتے ہوئے اس پیدل شخص کو گدھا کہا. گدھا جس طرح سے ایک دم سے کوئی غلطی کرتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایک دم سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہی اس نے گدھا کہا ان کے استاد نے کہا کہ جس نے گدھا لفظ کہا اس کی اپنی باطنی شکل گدھے کی صورت میں تبدیل ہو گئی، اس کا ایک باطن بن گیا. یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک ویژولائز کرانے کے لیے ایک تصویر ہے، لیکن اس کا اپنا باطن جو ہے گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب یہ باطنی شکل میدان قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گی. جو بھی اعمال آپ انجام دیتی ہیں مخصوص باطنی شکل کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا میدان قیامت میں. حتیٰ کہ انسان کی تو اہانت اور وہ تو چھوڑیے، جانوروں تک کے ساتھ. دیکھیے جانوروں کے متعلق کہا جاتا ہے نا، جو آپ سنتے بھی ہیں کہ ایک جانور کو اگر کبھی جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جانور کے سامنے آپ کر اس کی خود بھی یہ جو عمل آپ نے کیا ہے، یہ کرویلٹی، یہ جو ظلم والا کام ہے کہ اس کے سامنے کسی کو ذبح نہ کرو، تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بھی باطنی اس کی آثار ہوتے ہیں، اس کی شکلیں کچھ بن جاتی ہیں. ایک قصائی ایک دفعہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ بچہ مر جائے گا، آپ کوئی ایسی مجھے ترکیب بتائیں کہ کسی کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرے بچے کو صحت یابی مل جائے. اس عالم نے کہا کہ یہ اب ہو نہیں سکتا کیونکہ تم نے گائے کے ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا، اب وہ گائے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے بچے کا سر میرے سامنے ذبح کیا ہے اس لیے اس کے بچے کو بھی مرنا چاہیے. تو دیکھیے عام انسان کی وہ تو چھوڑیے اہانت اور توہین وغیرہ، آپ نے دیکھا کہ جانوروں تک کے ساتھ یہ بہت ساری جو زندگی میں ہماری بے اعتدالیاں اور سب کچھ ہوتی ہیں ان سب کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. اسلام کے اندر جب جتنے مستحبات اور مکروہات ہیں ان کا بھی آپ کی روحانیت کے اندر ایک اثر، چاہے جائے گا کہ حرام اور گناہ والی چیزیں وہ تو بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہیں. تو بہت سی چیزیں جو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، بہت ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں نا، تو ان سب کے اثرات ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے منع کیا. جب بھی ہمارے ایک جملہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ. اسلام نے جو جس چیز کا بھی جب بھی حکم دیا ہے اس کے اندر یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور اسلام نے جتنی چیزوں سے بھی آپ کو منع کیا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے، کوئی آپ کا نقصان ہے، چاہے دنیاوی طور پر ہوگا اخروی طور پر ہوگا، اسلام نے چاہے وہ بتایا ہو یا نہ بتایا ہو لیکن اس کے اندر ایک نقصان پایا جاتا ہے. تو لہٰذا دیکھیے خود کو تبدیل کیے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پیغمبر اسلام یہی بات تو ارشاد فرماتے تھے، درود بھیجیے محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے لوگو تم میں سے جو بھی اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے گا اسے اس روز پل صراط سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم پل صراط سے ڈگمگا رہے ہوں. دیکھیے آپ سوچیے پل صراط کے متعلق ہے کہ جیسے جیسے انسان اس پر چلتا جائے گا پل صراط باریک تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور نیچے جب گرے گا وہ وہاں سے اگر خدا نہ خواستہ تو صرف نار جہنم ہوگی کہ جس کے اندر جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے تو اس روز جب پل صراط سے گزرنے کی اجازت اس کو دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہج البلاغہ میں جو بات فرمائی ہے کہ خدا نے روزے کو اس وجہ سے واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے. اخلاص تو دیکھیے اخلاص ایک ایسی چیز ہے. اور یہ جملہ بھی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جو بحر الانوار کی جلد نمبر 93 میں ہے کہ وہ روزے دار, یعنی دیکھیے اعضا و جوارے کا مکمل روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے, کہ وہ روزے دار جس نے زبان کو اپنی, اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو اور اپنے اعضا و جوارے کو گناہوں سے محفوظ نہ کیا, اس کا وہ روزہ, یعنی مفہوم روایت ہے کہ کس کام کا ہے, اس روزے کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں. اور پانچویں امام نے بھی ہمارے بعض افراد کے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ ایسے روزے کو نامکمل شمار کیا جس کے اندر سے ایک وہ نافرمان اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو مثلا اذیت پہنچاتی. دیکھیے رمضان میں دن پر لگا کر گزرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی وہی آوارہ گردیاں, لڑکیاں وہی ٹی وی, موسیقی, میک اپ اور بے پردگی, اس پر ہی آنکھیں جمائے اور اپنے دل لگائے بیٹھی. روزے کے نہ ہمیں ظاہری آثار کہیں نظر آ رہے ہیں, نہ کہیں باطنی آثار نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی خاندانی نگرانی ہے, نہ کوئی مادرانہ اور پدرانہ جو ہے نگہداری ہے. تو کیا غافل دلوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس مہینے کی برکت سے خدا کی اطاعت میں ان کے دل پگھل جائیں؟ کب وہ موقع آئے گا؟ بہت سے چینلز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی شرمناک نشریات چل رہی ہیں, وہی گھٹیا پروگرام چل رہے ہیں, وہی آبرو باختہ افراد کی شکلیں اس کے اندر جو ہے وہ لوٹ پھیر کر کے دوپٹے سر پہ رکھ رکھ کے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. معمولات زندگی کے اندر فقط کھانے پینے کے جو معمولات ہیں صرف وہ تبدیل ہوئے, باقی سب کا سب ویسے کا ویسے ہی. تو یہ ہورما نصیبی ہماری اور اس مہینے سے جو غلط سلوک ہم کر رہے ہیں تو کہیں ہلاکت اور بدبختی کی طرف ہمیں نہ لے جائے. اگر ہم سستی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رمضان آگے نکل جائے گا, ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے, وہی بدبختی اور وہی ہورما نصیبی ہمارے ساتھ ہوگی. پھر معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک زندہ رہ بھی سکے یا نہ رہ سکے. لہذا رمضان میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا ہے, اس کی محبت دل میں پیدا کرنی. دیکھیے پروردگار, آیت اللہ فہری ایک ہیں, وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ اپنا مجھے تو محبوب بنا لے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں, تو میں کون سی ایسی دعا پڑھوں اے پروردگار کہ تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. جو ہم صرف عرفا کی باتیں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے, تو عالم معنویت سے ان عالم کو پروردگار کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ تم دعائے یستشیر پڑھو, دعائے یستشیر. اور علامہ ابن طاووس نے مسجد الدعوات میں اس کو جو ہے دعائے یستشیر کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ نقل بھی کی. اچھا دیکھیے ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے, کیونکہ بچے بھی بعض اوقات یہ بات سنتے ہیں اور نوجوان بھی سنتے ہیں اور بہت سے خیر بزرگ حضرات بھی اس میں پیچھے نہیں رہے ہیں, کہ بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. ابھی مجھے ایک صاحب نیچے کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب ہیں, ان کو کسی قبرستان جانا تھا تو قبرستان جانے کی وجہ سے آج انہوں نے روزہ نہیں رکھا کہ گرمی بہت ہوگی وہاں پہ پیاس لگے گی تو شروع سے روزہ نہیں رکھا. تو بالفرض کبھی ایسا ہو جائے تو دیکھیے اسلام نے ہر چیز کا ہم کو حکم بتایا ہے, ہر چیز کا بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ دو آیات قرآنی ایسی ہیں کہ اگر بہت زیادہ رمضان میں گرمی کسی کو لگ رہی ہو اور روزہ ناقابل برداشت اس کو ہونے لگے تو وہ ان دو آیات کی تلاوت کرے تو اس کو روزہ قابل برداشت ہو جائے گا اور اس کی گرمی کم ہو جائے گی جو اس کو گرمی لگ رہی. تو سورہ صافات کی ایک تو 109 آیت ہے, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین, یہ آپ جا کر اتار لیجئے گا سورہ صافات کی آیت نمبر 109, اس کی اگر تلاوت کرنا شروع کر دے تو روزے کی گرمی اس کو کم لگے گی اور روزہ اس کے لیے قابل برداشت ہو جائے گا, نہایت سکون اور آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لے گا. یہ ویسے سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, اپنے ملازمت کاروبار میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی فیلڈ جاب ہوتی ہیں और बहुत ज्यादा गर्मियां अगर हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी उनको हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी दो आयतें हैं, ये अगर याद कर लें, इनकी तिलावत करें तो रोजा उनके लिए बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगा। सूरह साफात की आयत नंबर 109, सलामुन अला इब्राहिम कदालिका नज्जिल मुहसिनीन। और दूसरी आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 69, फकुलना या नारो कूनी बर्दा व सलाम अला इब्राहिम। ये आयत जो है सूरह अंबिया की आयत नंबर 69। तो ये छोटी छोटी सी दो आयतें बच्चों को भी याद हो सकती हैं, बड़ों को भी याद हो सकती हैं, ताकि कभी ऐसा मौका पेश आ जाए तो उनकी प्यास बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और रोजा उनके लिए काबिले बर्दाश्त हो जाएगा। और बिलफर्ज अगर प्यास आपको लग भी रही तो देखिए, इसी प्यास को बर्दाश्त अगर आपको करना है तो वो रिवायत आप दिमाग में लेकर आए, जो बाकायदा इस रिवायत को इललुश शराए में शेख सदूक ने नकल किया पैगंबर इस्लाम के हवाले से, कि जन्नत के एक दरवाजे का नाम रैयान है, इससे सिवाय रोजेदारों के कोई शख्स दाखिल नहीं होगा, जिसको बाबुस साइमीन भी कहा जाता। क्यों रैयान इसका नाम क्यों पड़ा है? इस वजह से, देखिए, रोजेदारों पर प्यास की जो सख्ती है वो भूख की सख्ती से ज्यादा है। तो जिस वक्त वो जन्नत में दाखिल होंगे तो रय यानी सैराबी, रय कहते हैं सैराबी को, वो उससे मुलाकात करेगी और उसके बाद उसको फिर दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। रय कहते हैं रैयान, जब भी उसका नाम पड़ा रय, सैराबी एक ऐसी मुलाकात करेगी कि फिर उसके बाद फिर कभी सारी, फिर हमेशा हमेशा कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। ये दुनिया में जो भूख और प्यास इंसान बर्दाश्त करता है ना, तो इसका एक ऐसा नतीजा आखिरत में निकलने वाला है, फिर ऐसी सैराबी होगी कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो बहरहाल ये दिमाग में याद रहे कि उस दरवाजे से अगर हम ये दिमाग में हदीस याद आ जाए हमें, तो कितनी भी गर्मी क्यों ना लग रही हो, आप सोचेंगे जन्नत में मखसूस दरवाजा किया जाएगा जिससे रोजेदार दाखिल हो। और वो जो आप सुनती हैं कि रोजेदार को इफ्तार के वक्त दो खुशियां मिलती, एक तो इफ्तार की खुशी और दूसरी वो जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। बहुत से उलमा ये फरमाते हैं कि यहां इफ्तार की खुशी से मुराद खानों की खुशी मुराद नहीं, कि हमारे सामने पूरी टेबल सजी हुई है, बहुत सारे समोसे पकौड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो वो जो खुशी हमको मिलेगी, क्योंकि ये जो है कि मुलाकात परवरदिगार की खुशी और इफ्तार की खुशी, तो यकीनन ये जो खानों की खुशी और ये पेट की हाजत की जो तकमील है, ये उन उम्दा बातों में से इनको शुमार नहीं किया जाता कि नेक लोगों की इस वजह से उनकी तारीफ की जाए कि इफ्तार के वक्त उनको बड़ी जो है खुशी महसूस होती है खानों को देखकर, बल्कि उलमा फरमाते हैं इससे मुराद वो खुशी है जो मुसलमानों को उस दिन नेकियों के रजिस्टर को अपने देखकर हासिल होगी और अपने आमाल की जो फजीलत उनको उस दिन पता चलेगी, उससे वो वाली खुशी मुराद है। इफ्तार से पर यहां से उससे मुराद एक जो इसकी बातिनी शक्ल है और जो इसके एक आसार हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खानों को देखकर जो उसको खुशी हो रही है, इस पर नेक लोगों की तारीफ की जाए कि इसके लिए दो खुशियां। तो बहरहाल ये एक चीज आपके सामने एक उसका एक मफहूम जो है वो बयान किया। अब आ जाइए मसाइले फिक्र की तरफ। तो आपने अभी कुछ फलसफे के हवाले से बात सुनी जो अब तक इतनी आ नहीं पाई थी हमारी गुफ्तगू में, तो सोचा कि थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी हो जाए। अच्छा, अब एक मसला है कि अगर कोई शख्स रोजा रखना, कोई शख्स भूल गया कि वो रोजे से और उसने पानी मांगा आपसे। देखिए, अब हम मुतफरिक छोटे छोटे मसले बयान कर रहे हैं क्योंकि अब इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम कि एक खास तरतीब के साथ जिस तरह तौजील मसाइले मसाइल लिखे हुए उसको बयान करें, वरना इंशाल्लाह जब अगली दफा आएगी तो यही मसले रिपीट नहीं होंगे अगले साल और नए मसाइल और किसी तरतीब के साथ हम मसलों को डिस्कस करेंगे। अगर कोई शख्स भूल गया कि वो रोजे से, इब्तदाई दिनों में आमतौर पर ऐसा हो जाता है, और उसने हमसे, बाप ने बेटी से मसलन कहा कि जरा मुझे पानी देना, तो क्या बेटी पर मसलन ये वाजिब है कि वो बाप को याद दिलाए कि अरे अब्बू आप तो रोजे से हैं, या वो पानी दे सकती? तो आप हैरान होंगे जवाब सुनकर कि बाप को ये बताना वाजिब नहीं कि आप रोजे से हैं और वो लाकर पानी भी दे सकती। आप कहेंगे भाई ये क्या, उसको तो फौरन बताना चाहिए। नहीं, बाप क्योंकि भूल के आलम में है, और अच्छा ये नहीं कि लाजमी लाकर दे, मैं सिर्फ इजाजत के हवाले से बात बता रहा हूं, वरना आप बता भी सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं, बता दें कि नहीं आपका रोजा لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے لا کر پانی دے بھی دیا تو اس میں کوئی حرام اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ شخص بھی بھولا ہوا ہے، اور چاہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھولا ہوا ہے، تب بھی ہمیں اجازت ہے کہ اس کو لا کر پانی دے سکتے ہیں۔ تاکہ یہ آپ کو اس وجہ سے بتانے کے لیے کہ بہت سی چیزیں اسلام کو نا خواہشات نفس کا نام نہیں، کہ ہمیں تو بہت عجیب سی بات لگ رہی کہ بھائی رمضان میں ہم کیسے پانی پلا دیں، نہیں، یعنی ہمیں حکم خدا دیکھنا پڑے گا کہ اس نے وہ چیز ہم پر واجب بھی کی ہے یا واجب نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سستی یا شرم کی وجہ سے صبح کو اپنا غسل واجب نہ کر سکے تو اب کیا ہوگا، رمضان گزرنے کے بعد کیا اس کو فقط قضا کرنی پڑے گی یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی آ جائے گا۔ ہاں اگر یہ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا، ٹھیک ہے گناہ تو ایک آ ہی رہا تھا جس کی توبہ بعد میں اسے کر لینی چاہیے، لیکن جیسے پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ اگر بالکل آخری وقت میں یہ تیمم کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا وہ روزہ بھی صحیح ہو جاتا، صرف اس کو بعدے بس اس کو صرف توبہ کرنا پڑتی، اس عمل کے بعد اسے فقط توبہ کرنا پڑتی، لیکن اس نے سستی یا کسی شرم کی وجہ سے غسل واجب نہیں کیا رمضان میں، تو اب اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے یہ بتایا ہمیں کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا اور ہم نے افطار کر لیا اس کے کہنے پر، بعد میں پتہ چلا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تھوڑا وقت باقی تھا ابھی، ایک تو وہ احتیاط والا ٹائم نہیں، یعنی واقعی جو صحیح وقت ہے وہ افطار کا جو ہے وہ ابھی نہیں آیا تھا اور ہم نے اس کے کہنے پر افطار کر لیا، تو اب اس جو ہم نے روزہ یہ جو ہوا ہے ہمارا اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی اطلاع پر، چاہے وہ آپ کے نزدیک قابل اعتبار تھا، اس نے اطلاع دی کہ ہاں وقت ہو گیا، اب ہو سکتا ہے اس کی گھڑی کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو افطار کے وقت اس نے پہلے ہی روزہ کھول لیا اس قابل اعتبار شخص کے کہنے پر، بعد میں پتہ چلا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس روزے کی اس کو قضا انجام دینا ہوگا، البتہ کفارہ کوئی نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگا۔ اچھا اب یہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی جو رہ گئی تھی کہ بیمار اپنا فدیہ کب نکالے گا، بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہلکے پھلکے وہ نزلہ کھانسی والے بیمار نہیں جو میں نے جن کی پچھلی دفعہ مذمت کی تھی کہ معمولی باتوں پہ روزہ چھوڑتے ہیں، واقعی کوئی سیریس بیمار ہو جائے تو بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بس وہ بیمار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فدیے نکالنے شروع کر دی، یا چلیں رمضان گزرا عید کے بعد انہوں نے پورے 30 دن کے 30 دن یا جتنے بھی ان کے روزے بیماری سے چھوٹے تھے اس کا فدیہ نکال دیا۔ تو اس کا حل کیا ہے، بیمار اپنا فدیہ کب نکالے گا؟ یہ عمل جو ان لوگوں نے کیا کہ رمضان کے فوراً بعد فدیہ نکال دیا، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب ہے کہ یہ عمل غلط ہے۔ فدیہ کب واجب ہوگا؟ جب اگلے رمضان تک ان تمام روزوں کی قضا نہ کر سکے، قضا اگر قضا کر لے گا تو کوئی فدیہ نہیں، کیونکہ قضا تو اس کو رکھنا ہے نا، بیمار کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے روزوں کی قضا کرنا ہوتی جو آپ نے سنا تھا، ورنہ اسے کفارہ تاخیر دینا پڑتا جو پچھلی دفعہ بات آئی تھی۔ تو یہ جو فدیہ لوگ فوراً ابھی بیمار ہوئے آج کا روزہ چھوٹا آج کا فدیہ نکال دیا، بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، 5-7 روزے چھوٹے رمضان ہی میں فدیہ نکال دیا، کیا عید کے بعد فدیہ نکال دیا؟ کہ فدیہ غلط ہو جاتا ہے، ایک چیریٹی بن جائے گا، چلیں ایک ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن فدیہ آپ کی گردن سے اترے گا نہیں۔ یہ اگلے سال تک اگر آپ نے ان روزوں کی آپ کو قضا کر لینا چاہیے تھی اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے اگلے رمضان کا چاند، یہاں تک کہ اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب اگلے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اس پچھلے رمضان کے بیماری کے فدیے وہ نکال سکتا، اس سے پہلے اگر اس نے نکالے تو وہ فدیے سارے بیکار ہو جائیں گے۔ دیکھیے بات بہت سمجھنے والی، پورے ایک سال کا انتظار کرنا پڑے گا، اس دوران آپ یا تو قضا کر لیں، قضا کر لیں گی تو کوئی فدیہ نہیں، لیکن اگر آپ نے قضا نہیں کیے اور اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب ان کا اب فدیہ جو پچھلے رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے ان کا فدیہ اب آپ نکالیں گی تو وہ صحیح ہوگا. اس اگلے رمضان کا چاند آنے سے پہلے اگر پچھلے رمضان کے آپ نے کسی نے فدیے نکالے ہیں تو وہ فدیہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ایک چیریٹی بن جائے گی, وہ غلط ہو گیا. غلط تو ان معنوں میں کہ وہ فدیہ نہیں بنا, وہ آپ کے گردن کے اوپر ابھی تک وہ چیز باقی ہے. یہ ایک اہم بات تھی کہ جو لوگ عام طور پر, یعنی بہت سی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری اگلے سال تک طول کھینچ جاتی ہے مثلا, یا بیماری تو نہیں البتہ یہ کہ بہرحال اس نے رکھے نہیں روزے یا کسی بھی وجہ سے, تو بہرحال اگلے سال اس پچھلے رمضان کا جو فدیہ ہے وہ اگلے سال اس کو دینا پڑے گا. اچھا بوڑھے افراد کے حوالے سے نہیں, ہاں وہ افراد کے جو اپنا فدیہ روزہ گزرنے کے فوراً بعد نکال سکتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کی اجازت, کہ وہ افراد جو کہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے باعث مشقت, یعنی وہ رکھ لیں گے روزہ لیکن مشقت کے ساتھ رکھیں گے. ان کے اوپر آپ نے پچھلی دفعہ بات سنی تھی کہ ایسے بوڑھوں کی دو اقسام ہیں, ایک تو وہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان پہ نہ تو اس روزے کی کوئی قضا کرنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فدیہ دینا ان کے لیے واجب. لیکن وہ بوڑھے جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں, پریشانی ان کو ہوتی ہے کافی لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, تو روزہ تو ان پر سے معاف ہے لیکن ان کو فدیہ دینا پڑتا. تو یہ کیا ہے جو اتنے زیادہ بوڑھے افراد ہیں, اگلے سال تک کا انتظار کریں گے؟ نہیں, ان یہ رمضان کے فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں یا اس روزے کو گزرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. یعنی جو روزہ آج ان بوڑھے افراد کا آج چھوٹا ہے تو یہ اس کا اگلے دن ہی فدیہ نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں اور وہ حقیقتاً یعنی بچے کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ تمام احتیاطیں نہیں کر پا رہی جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھیں, یا کوئی فیڈر وغیرہ یا ڈبے کے دودھ وغیرہ سے بچے کی بھوک وغیرہ نہیں مٹا پا رہی ہیں, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور وہ بھی اپنا فدیہ جو ہے اس روزہ گزرنے کے بعد دے سکتی ہیں. دوران رمضان وہ روزہ جب گزر جاتا ہے, یعنی وہ روزہ گزر گیا اسی دوران بھی فدیہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ایڈوانس میں دے دیں کہ ابھی جو جتنے بھی روزے آگے مجھے پتا ہے کہ یہ سب چھوٹ جائیں گے مجھ سے تو ان کا فدیہ میں ابھی سے نکال دوں, یہ نہیں. وہ روزہ گزر جائے پھر اس کا فدیہ دے سکتے ہیں, اگلا روزہ پھر اس طرح سے گزر جائے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی پھر فدیہ دے سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ اس حاملہ عورت کا بھی ہے کہ جو بہت سی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے, اپنے بچے کی وجہ سے, اپنی صحت یابی کی, اس میں تھوڑا سا مسائل کے اندر اختلاف ہے جس میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ بیمار اگر اگلے رمضان سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا اس کے ورثہ پر یہ فدیہ اس کے مرنے کے بعد نکالنا یہ واجب ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ورثہ پر اس فدیے کو دینا واجب نہیں, یعنی بیمار کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا کر لینی چاہیے تھی. اور اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر فدیہ واجب ہوتا جب اگلے رمضان کا چاند آتا, تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا اس کا یہ والا فدیہ جو ڈیو ایک گلاسز پر ہونے والا تھا تو کیا یہ ہم نکالیں؟ تو جواب ہے کہ ورثہ پر یہ چیزیں واجب نہیں, سوائے اس کے کہ وہ وصیت کر جائے, وصیت کر جائے کہ بھائی جو میرے فدیے ہیں وہ تم دے دینا. تو یہ ایک بات اس کے اندر جو ہے وہ ضروری بتانے کے لحاظ سے تھی. اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فدیے میں ایک مد, پچھلی دفعہ آپ نے بات سنی تھی کہ فدیے میں ایک مد دیا جاتا ہے, ایک مد, تو اگر ایک مد ہوتا ہے تین پاؤ کے برابر, تو اگر ہم زیادہ دے دیں مثلا ایک کلو کر دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, زیادہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فدیہ دو مد دیں, یعنی ڈیڑھ کلو کے قریب دیں, یعنی زیادہ ثواب اگر آپ کو لینا ہے فدیے کا تو ایک مد کے بجائے دو مد دیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فدیہ اپنے ہاتھ ہی سے دینا ضروری ہے, یا ایک کسی کے وکیل بنا کر کسی بھی اپنے بھائی کو ہم نے کہہ دیا یا اس کو پیسے دے دیے کہ جاؤ اس کا فدیہ جو فلاں تک پہنچا دو. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال فدیہ اپنے ہاتھ سے دینا تو ضروری نہیں, کسی کو واسطہ بنا کر بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن پھر آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس نے وہ چیز خرید کر جو اناج وغیرہ ہے وہ خرید کر ہی اس مستحق تک پہنچایا ہوگا. یعنی ایسے لاپرواہ شخص کے ہاتھ میں دے دیے جو مسائل سے واقف نہیں ہے, اور یا آپ کو اس پر اعتماد نہیں کہ اتنی زحمت کرے گا کہ جا کر وہ آٹا خریدے گا, چاول خریدے گا, اور کسی اور کے ذمہ آپ نے لگا دیا یہ والی بات, تو آپ کا ذمہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ اس نے وہ چیز پہنچا دی. اپنے ہاتھ سے تو دینا ضروری نہیں, لیکن ایسے قابل اعتبار شخص کے حوالے آپ اس کو کریں کہ جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ چیزیں خرید کر ان مستحقین تک پہنچائے گا. اگر وہ پیسے ایسے ہی جا کے دے دے, اس نے کہا اس چکر میں کون پڑے, یا وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے تم نے کہ یہ چیز ہی اس کو اور دواؤں کی ضرورت ہے, تو اس فدیے کی رقم سے بہتر ہے کہ وہ دوائیں خریدے جا کر. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فدیہ اب شمار نہیں ہوگا. دواؤں کے لیے آپ الگ سے چیریٹی کے طور پر دیں, اس کو پیسہ صدقے کے طور پر دیں, وہ ایک الگ ہے, لیکن فدیے میں آپ کو وہ جنس ہی دینا پڑے گی. اچھا, اب ایک مسئلہ عام طور پر یہ پیش آتا ہے کہ غسل واجب میں سست رفتاری کی وجہ سے فجر کا وقت آ گیا. مثلاً ہم کو عادت ہے کہ جب تک ہم صابن نہ لگائیں اور جب تک ہم شیمپو نہ لگائیں, جب تک ہمارا ہم اس کو نہانا شمار ہی نہیں کرتے, ورنہ وہ غسل واجب جو فوراً دو منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے. ہم نے اتنی سست رفتاری دکھائی اور سارے لوازمات جو ہم عمومی طور پر نہانے میں استعمال کرتے ہیں, ٹب بھر رہے ہیں پانی سے, اور جب تک وہ پورا بھر نہ جائے, جب تک اس کے اندر بیٹھیں گے نہیں, جا کے پتہ چلا اس میں اتنا ٹائم نکل گیا, اور اس کے بعد شیمپو بھی لگائے جا رہے ہیں اور صابن بھی لگائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. تو اگر کسی شخص نے اس انداز سے کیا, یعنی اتنی تاخیر کر دی اپنی سستی کی وجہ سے, یہ سب چیزیں لگانے کی وجہ سے, کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ صبح کا وقت آ گیا اور روزے کا وقت شروع ہو گیا, تو اب اس شخص کو قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات یہ اس کا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ نماز فجر میں اگر وقت کم رہ جائے, کوئی بھی نماز اگر قضا ہونے والی ہے وقت کم رہ جائے, تو واجبات کون کون سے اور مستحبات کون کون سے, مستحبات کو تاکہ چھوڑ دیں اور واجبات کے اوپر اکتفا کریں. اور یہ واجب ہو جاتا ہے کہ پتہ چلا آپ اذان, بہت سے لوگ اذان و اقامت دینے کے اتنے عادی ہیں, پتہ چلا اسی میں وقت سارا نکل گیا اور نماز شروع ہی نہیں ہو پائی اور اذان و اقامت میں سارا ٹائم نکل گیا. یا مستحبات میں اللہ اکبر اور استغفر اللہ اور بحول اللہ اور بہت ساری چیزیں اور یا قنوت وغیرہ پڑھنے, یہ سب چھوڑ دینا پڑے گا اگر وقت تنگ ہے. صرف واجب کے حد تک قرات جو ہے الحمد اور دوسرا سورہ اور رکوع سجدے کے ذکر اور تشہد سلام, بس اس پہ اکتفا کریں, اور تکبیرۃ الحرام تو یقیناً پہلے کہی دی ہوگی آپ نے. تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں رمضان, تو اکثر یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے منہ سے شاید کہیں خون تو نہیں نکلا ہے, کہ ہلکا سا ایک ذائقہ ہمیں اپنے منہ میں محسوس ہوتا ہے, کیا ہم اس کو تھوکنا ہم پر واجب ہے یا ہم اس کو جو ہے نگل بھی سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں جواب یہ ہے کہ اگر صرف آپ کو شک ہو رہا ہے اور یقین کے حد تک بات نہیں پہنچی ہے, تو آپ کو نگلنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ خون نکل آیا ہے, تو خون کو پینے کی اجازت نہیں. وہ ٹھیک ہے لعاب دہن کو انسان پینے کی اجازت ہے, یا جو بلغم وغیرہ کا مسئلہ پچھلی دفعہ آغا سیستانی کے حوالے سے بیان ہوا تھا, لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ خون ہے, یہ آپ کو یقین ہے, تو اس کو تو تھوکنا واجب ہوگا اور منہ کو پھر جو ہے وہ پاک بھی کرنا پڑے گا اگر اتنی زیادہ اس کی مقدار نکل آئی. پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کفارہ تاخیر کی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے پہلے آپ کو روزے قضا کر لینے چاہیے تھے, لیکن آپ نے پھر بھی قضا نہیں کی, تو کیا ابھی تو فدیے کے حوالے سے آپ نے بات سنی تھی کہ اس میں جو ہے وہ جنس ہی دینا ہوتی ہے, پیسے نہیں دے سکتے, تو کیا جو کفارہ تاخیر میں بھی ایک مد اور تین پاؤ آٹا ہمیں دینا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے تھے روزے, لیکن کسی بھی وجہ سے ہم نہیں رکھ پائے, تو اب اس شخص کو کفارہ تاخیر یعنی فی روزہ تین پاؤ آٹا یہ کسی مستحق تک پہنچانا پڑے گا, تو کیا اس میں ہم پیسے دے سکتے ہیں کفارہ تاخیر میں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, اس میں بھی پیسے نہیں دے سکتے. یعنی کفارہ تاخیر میں بھی آپ کو جنسی پہنچانا ہوتی. ایک یہ مسئلہ ہے, کیونکہ اصل میں یہ باتیں یوں بتانے کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے, گھر میں انٹیلیکچوئل حضرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, اس کو تو فلاں چیز کی ضرورت ہے, گھی تیل کی ضرورت ہے, آٹا پہلے سے ان کے ہیں, تو یہ کیوں جا کر پہنچائیں دوبارہ. تو ایسے افراد کے لیے کہ اسلام کا یہ حکم ہے, ہمیں اپنی ذاتی عقل نہیں لڑانا ہے کہ کیا چیز اس کو ضرورت ہے اور کیا نہیں, وہ الگ سے آپ کو اتنا ہی زیادہ ہمدردی ہے تو آپ الگ سے اس کو جو ہے وہ اس کی امداد کر دیں ان چیزوں کی، لیکن جو چیز جس مد میں اسلام کے تحت استعمال ہونے چاہیے وہیں اس کو استعمال کرنا. اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ روزے میں اگر ہم نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو یہ تو آپ سب کے علم ہے کہ اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا. اچھا جب انہوں نے سوچا کہ جب ہم نے ہمارا روزہ باطل ہو ہی گیا تو ہم بلا وجہ بھوکے کیوں بیٹھے، اب انہوں نے کھانا کھانے شروع کر دی، تو کیا اس کو قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑیں گے؟ دیکھیے روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ اس کا باطل نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا روزہ باطل ہو گیا تو میں کھا پی کیوں نہ لوں، تو کیا اس کو قضا اور کفارے دونوں دینا پڑیں؟ جواب ہے کہ اس کو کفارہ نہیں دینا ہے، البتہ قضا ضرور کرنی، اس کو قضا کرنی. یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کے اندر. کہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تو دونوں افراط و تفریط ہے، بہت سے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جائے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں قضا اور کفارہ دونوں ہو گئے، نہیں اس موقع پر اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے، کفارہ کوئی نہیں دینا. روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا لیکن یہ سمجھا کہ روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جب باطل ہو جاتا ہے تو میں کھائی پی کیوں نہ لوں، اس نے مزے سے جو ہے وہ لنچ بھی کر لیا اس وقت، اب بعد میں پتہ چلا اب اس کو فقط قضا کرنی ہے، کفارہ کوئی بھی نہیں دینا. اچھا بہت سارے مریض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا مرض طول کھینچ کر اگلے رمضان تک چلتا رہے، ان کا مرض طول کھینچ کر اگلے رمضان تک چلتا رہا تو اسے صحیح آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہرحال فدیہ تو دینا ہوگا، لیکن کیا بعد میں اس کی قضا بھی کرنا ہوگی اس روزے کی؟ نہیں، اگر یہ رمضان اگلے سال کے رمضان تک اس کا یہ مرض چلتا رہا تو اس کو پھر اس روزے کی قضا نہیں کرنا، صرف اور صرف فدیہ دے دے گا، قضا کوئی نہیں. اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے سے ہمارے سر میں بڑا شدید درد ہونے لگتا، روزہ رکھنے سے سر میں شدید درد ہو جاتا تو اول تو دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے. اچھا میں یہ بات بتا دوں اس میں کہ اگر کوئی ایسے افراد ہوں تو اگر سحری میں ہی کوئی ایک دوا پین کلر وغیرہ لے لیں، پیناڈول پوسٹان وغیرہ، جبکہ عام طور پر کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو جس میں یہ چیزیں منع ہوں اس کے لیے، تو وہ دن اس کے لیے اس کا روزہ آرام سے گزر جائے گا. تو روزہ رکھتے ہی اگر کسی شخص کے سر میں درد ہونے لگے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پر سے روزہ معاف ہو جائے گا؟ تو دیکھیے اگر کوئی دوا کے ذریعے یا سونے کی وجہ سے یا کسی دبانے کی وجہ سے اگر ہم اپنے سر کو دبا لیں اور یہ سر درد ہمارے لیے قابل تحمل ہو جائے تو روزہ رکھنا ویسے ہی واجب رہے گا. ہاں اگر ناقابل تحمل ہو جائے تو پھر ظاہر بیمار کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، پھر تو وہ تو آپ نے سنا ہے کہ بیمار کو بعد رمضان جو ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ اگلے رمضان تک اس نے نہیں کیا تو پھر فدیے کا مسئلہ آئے گا. بہرحال ان طریقہ کار سے اگر وہ قابل تعامل ہو جاتا ہے دبانے سے، سر میں مالش کرنے سے، یا مثلا سونے سے، یا دوا اگر ہم سحری میں کوئی پہلے سے لے لیں، اس کسی بھی طریقہ کار سے قابل تحمل ہو جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ایک الگ کیٹیگری ہو جائے گی جسے بیمار کی کیٹیگری کہا جاتا ہے. اچھا اب ایک پچھلی دفعہ ایک بات بیان ہوئی تھی کہ وہ بوڑھے افراد جو رمضان کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو جائیں، تو میں نے ایک عمومی سا ایک مسئلہ اس میں بیان کیا تھا کہ احتیاط واجب کے طور پر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اگر رمضان کے بعد اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھے تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، ان بوڑھے افراد کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی اگر رمضان کے بعد اتنی طاقت پیدا ہو جاتی کہ وہ روزہ رکھ سکیں، کیونکہ مشقت کے ساتھ یہ تو رمضان میں بھی رکھ پا رہے تھے، بعد میں انہوں نے ایسی دوائیں استعمال کی یا غذائیت ایسی استعمال کی اس قابل محسوس کرنے لگے کہ ہاں اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے ایک پہلو یہ بتایا تھا، البتہ آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں. یعنی وہ چاہیں تو یہ روزے چھوڑ بھی سکتے ہیں، ثواب ملے گا کہ اگر رکھ لیں، لیکن واجب نہیں ہوگا ان دو مجتہدین کے فتوے میں. اچھا، ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے بوڑھے جو ہیں وہ روزے دار ہونے کے باوجود مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے اوپر تو بھائی جب مشقت تھی تو تمہارے لیے تو روزہ معاف تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مشقت اٹھا کے، شدید مشقت اٹھا کے روزہ رکھ لیا. روزہ انہوں نے مشقت کے باوجود رکھ لیا، تو کیا ان کا روزہ بہرحال صحیح شمار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ بھائی جب تم پر معاف تھا تو تم نے کیوں رکھا؟ جیسے سفر میں روزہ معاف ہے، لیکن کوئی زبردستی رکھ لے تو گناہگار بھی ہو جاتا ہے، حرام ہے اس کے لیے، وہ روزہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اس کا. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ بوڑھے افراد جو مشقت اٹھانے کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں اور اسے پورا کر رہے ہیں، جبکہ سہولت تھی ان کو کہ روزہ چھوڑ سکتے تھے، اگر انہوں نے بہرحال رکھ لیا تو ان کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا، ان کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسئلے کی خلاف ورزی سے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کفارہ بھی آتا ہے، یہ تو پتا تھا کہ روزہ توڑنے والا عمل ہے، لیکن کیا جاہل کفارہ کو کفارہ معاف ہوتا ہے؟ جس کو پتا ہی نہ ہو کہ ارے اس سے تو مجھ پہ کفارہ لازم آ گیا تھا، 60 روزے مجھے رکھنا پڑ رہے. تو اس کا جواب یہ کہ جاہل کفارہ کو کفارہ معاف نہیں ہوتا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے مفطر ہونے کو ہی نہ جانتا ہو، البتہ اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ مستثنیات ہیں، کہ مثلا اس کو یہی نہ پتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ کچھ سہولت ہے، لیکن جاہل کفارہ کو معافی نہیں، کہ بھائی اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس پہ کفارہ، اگر اسے پتا ہوتا کہ اس پہ کفارہ لازم آتا ہے تو یہ توڑتا نہیں اس کو، نہیں، جاہل کفارہ کو معافی نہیں ہے. اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ اس مسئلے میں کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں، تب بھی کفارہ اس کے اوپر آ جائے گا، بس وہ کسی چیز کے اگر مفطر ہونے کو نہ جانتا ہو کہ چیز روزہ توڑنے والی ہے تو اس میں کچھ سہولت ملتی. اچھا، پھر ایک مسئلہ ہے کہ روزے کے ثواب کو بہت سارے اعمال چیزیں ثواب کو کم کر دیتے، جنہیں مکروہات روزہ کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بلڈ کیمپ وغیرہ بھی مختلف جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں، تو رمضان میں ہر وہ کام کرنا کہ جس سے جسم میں کمزوری ہو، اگر کسی کو بہرحال کمزوری نہیں ہو رہی تو وہ دے سکتا، لیکن عام طور پر اگر کسی کو اس سے کمزوری ہو رہی ہے تو ہر وہ عمل کرنا روزے میں مکروہ ہے جو روزے میں کمزوری پیدا کرے، اس میں خون دینا بھی شامل ہو سکتا، اس میں خوشبودار جڑی بوٹیاں جو ہربس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سونگنے بھی مکروہ ہے. عورتوں کے لیے کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، کہ مثلا باتھ ٹب میں پانی بھر کے اگر عورت اس کے اندر جا کر بیٹھے تو اس کے لیے مکروہ ہے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص، کسی شخص کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور وہ اپنے لباس کو پانی سے تر کر رہا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے، اپنے پہنے ہوئے لباس کو تر کرنا، جس جو اس نے پہن رکھا ہے اس پہ وہ پانی ڈال کے تر کر رہا ہے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، یہ عمل مکروہ ہے اور اس کے روزے کے ثواب کو کم کرے گا. اسی طرح سے روزے میں مثلا کلیاں کرنا، منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلیاں جو کی جاتی ہیں، وہ عمل مکروہ ہے. اسی طرح سے روزے میں دانت نکلوانا یا ہر وہ کام کرنا جس سے روزے دار کے منہ سے خون نکلنے لگے، یہ عمل روزے کے ثواب کو کم کرتا. یا آنکھ اور ناک میں اس طرح سے دوا ڈالنا کہ جس کا حلق تک ذائقہ پہنچ رہا ہو، یہ عمل مکروہ. ہاں اگر باقاعدہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ناک میں اس طرح سے ڈراپس جیسے عام طور پہ لیٹ کے ڈالے جاتے ہیں، جو ڈراپس کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ تو نہیں ڈالے جائیں، ہاں البتہ اسپرے کی شکل میں وہ اس کی اجازت جو ہے وہ مل جاتی. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور بھی بہت بڑی لسٹ ہے، توزیل مسائل میں آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں کہ مکروہات روزہ کون کون سے، لیکن عام طور پر جو معاشرے کے اندر پیش آنے والے ہیں چیزیں ہیں، ان میں اپنے ثواب کو کم نہ کیا جائے. اچھا، اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، اگر کوئی روزہ توڑنے کے بعد کئی دفعہ، اس میں عین کے بعد ہے بھی لگائی، کئی مرتبہ کھانا کھا لے، اس نے سوچا کہ اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے، اس نے روزہ توڑ دیا تھا کھانا کھا پی کے، اب وہ لیکن دن میں کئی دفعہ کھانا کھا رہا ہے، دو تین دفعہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، کوئی چیز کھا لی، تو کیا اس کے کفارے بھی ڈبل ہوتے جائیں گے اس پر یا ایک ہی کفارہ رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی کفارہ رہے گا. جتنی دفعہ متعدد بار کھانے سے کفارے بھی مقرر نہیں ہوتے، یعنی بار بار نہیں دینا پڑتا کہ جتنے دفعہ کھائے ہیں اتنے کفارے دینا پڑیں گے، یہ مسئلہ نہیں. بس روزہ اس کا ٹوٹ گیا، ایک روزے کے بدلے وہی 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا مسئلہ وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن متعدد بار کھانے سے کفارے مقرر نہیں ہوتے. یہ بھی ایک دماغ میں لوگوں کا ایک سوال آتا ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ قضا روزے تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے چاہیے، کیا کفارے کے جو روزے ہیں یہ بھی اگلے رمضان سے پہلے رکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفارے کے جو روزے ہیں وہ بھی اگلے رمضان سے پہلے ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے. تو جواب ہے کہ نہیں، کفارے کے روزے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ رکھیں، اس کے آنے والے آئندہ سالوں میں بھی کفاروں کے روزے آپ رکھ سکتی ہیں، اور اس میں نہ کوئی الگ سے کوئی کفارہ تاخیر کا مسئلہ آئے گا نہ کوئی اور مسئلہ. ہاں رمضان کا ایک ایک قضا روزہ وہ تو اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینا ہے ورنہ کفارہ تاخیر ہوتا ہے، لیکن جو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے یہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا لازمی نہیں، اس کو آئندہ آنے والے سالوں میں ٹالا جا سکتا ہے، البتہ اس میں سستی وغیرہ نہ کی جائے، ورنہ یہ پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ دماغ میں تصور نہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ پھر اتنی حیثیت نہیں ہو پاتی، نہ 60 روزے رکھ سکتے ہیں نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو میں نے کہا، یہ بھی کہا تھا پچھلی دفعہ کہ جب اتنے آپ کمزور اور ضعیف ہیں تو اللہ سے ٹکر لینے کی پھر کیا ضرورت تھی. تو بہرحال وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. اچھا اب ایک مسئلہ، پچھلی دفعہ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کفاروں میں ہمیں 60 کھوپڑیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں دینے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے، یعنی 60 افراد تلاش کرنا پڑتے ہیں جن کو ہم رمضان کے کفارے دیں. میں نے کہا تھا کہ 15 افراد کو 4 دفعہ ہم 4 کفارے نہیں دے سکتے کہ 15 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 60 ہو جائیں گے، 60 کا عدد ہونا چاہیے. اچھا یہ تو ایک روزے کے بدلے 60 ہو گئے، کیا مثلا ایک روزے کا، ہم نے تو کئی روزے قضا کیے تھے اس طرح سے، کئی روزے توڑے تھے مثلا اس طرح سے، تو ہر روزے کے بدلے ہمیں 60 کے لیے کیا اگلے 60 آدمی تلاش کرنے پڑیں گے، یا انہی جو ایک روزے کے 60 ہم نے تلاش کر لیے تھے افراد اگلے روزے کا کفارہ بھی انہی 60 کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ آپ کو بس ایک ہی دفعہ 60 کا عدد تلاش کرنا ہے، ہر روزے کے بدلے الگ الگ 60 آدمیوں کو نہیں تلاش کرنا. اب اگلے روزے کا کفارہ پھر انہیں 60 کو دے سکتے ہیں، تیسرے روزے کا کفارہ وہ بھی نہیں 60 کو دے سکتے ہیں، چوتھے روزے کا کفارہ وہ بھی نہیں 60 کو دے سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ عدد کم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ پہ بات آ گئی تھی. اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے پر باپ کے نماز اور روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. اب یا تو یہ خود بڑا بیٹا ان نماز اور روزوں کو کرے، یا یہ کہ کسی سے کو اجیر بنا کر کسی کو پیسے دے کے باپ کی نمازیں پڑھوائے یا روزے رکھوائے. البتہ آقا سیستانی کے تحت بڑے بیٹے کو ایک سہولت اور بھی، یعنی اگر وہ خود سے باپ کے قضا روزے رکھنے کی ہمت نہیں، وہ کہہ رہا میرے اپنے اوپر ہی اتنے زیادہ قضا روزے میرے اپنے باقی ہیں کہ ابا مرحوم کے میں کہاں تک رکھوں. دیکھیے اتنے بعض اوقات اتنے زیادہ روزے بھی ہو جاتے ہیں پوری پوری زندگی، والد محترم نے کسی کے مثلا روزے نہیں رکھے، بڑا بیٹا تو پریشان ہو جائے گا. جیسے ہمارے استاد محترم بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے بڑا بیٹا تو اس پر تو باپ کے قضا روزے نہیں، ظاہر ہے کہ پاگل ہے، لیکن اگر وہ پاگل پنے سے صحیح ہو جاتا ہے تو اس پر صحیح ہونے کا پھر باپ کے قضا روزے آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ سنے کہ ابا کے 60 سال کے نماز اور روزے کر رہے ہیں وہ پھر پاگل ہو جائے دوبارہ ہی سنتے ہی، تو پھر دوبارہ سے اس کے اوپر وہ چیزیں معاف ہو جاتی. تو ایک بہرحال مذاق کی بات تھی، لیکن واقعی پاگل تو آدمی ہو جاتا ہے. کتنے ابا کے جو ہے 60 سال کے ایک دینی طالب علم تھے بھی، اپنے والد سے انہوں نے کہا تھا کہ اب والد محترم آپ یہ روزے خود رکھ لیجئے، ہمارے لیے اپنے روزے رکھنا اتنا مشکل ہے کہ ہم کہاں آپ کے بعد جو ہے آپ کے لیے روزے رکھتے پھریں گے. بہرحال اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے والدین کو تو بات سمجھ میں بھی آ سکتی. تو اب ایک سہولت ہے، یہ اب 60 روزے کفارے کے تو نہیں، ابھی خیر اس کا بھی مسئلہ آئے گا، لیکن باپ کے خود 60 سال کے مثلا نماز اور روزے، نمازوں میں تو کا مسئلہ بھی نہیں بیان کر رہا ہوں. روزوں کے سلسلے میں اگر آقا سیستانی کا مقلد ہے بڑا بیٹا تو اس کو ایک سہولت, وہ سہولت یہ کہ ہر دن کے بدلے جو اس باپ نے روزہ قضا کیا ہے, ہر دن کے بدلے, ہر روز کے بدلے ایک مد فقیر کو دے, یعنی تین پاؤ آٹا کسی بھی فقیر کو ایک روزے کے بدلے باپ کا فی روزہ تین پاؤ آٹا اس طرح سے کر کے سمجھے کہ تقریباً 25-30 کلو ایک سال کا اس نے دے دیا تو باپ کے ایک سال کے روزے ادا ہو گئے اس پر سے. یعنی باپ پھر اس کو خود سے روزے رکھنے کی کسی سے رکھوانے کی ضرورت نہیں, بہت سستے میں چھوٹ جائے گا. یعنی آقا سیستانی کے مقلد بڑے بیٹے کو فقط یہ سہولت, لیکن جو اور مجتہدین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یا تو وہ باپ کے قضا روزے خود رکھے یا کسی اور سے رکھوائے, یہ تیسری والی سہولت اکثر علماء اس کی اجازت نہیں دیتے, یہ صرف آقا سیستانی کے لحاظ سے ایک سہولت. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ پر رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے واجب تھے, تو آپ نے سنا باپ کے رمضان کے روزے تو بڑے بیٹے کو کرنے ادا یا کروانے ہیں کسی کے ذریعے, لیکن باپ پر رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے واجب تھے. مثلا باپ نے منت مان رکھی تھی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا, باپ نے منت کے ذریعے اپنے اوپر روزے واجب کر رکھے تھے. باپ جو ہے وہ اجارے کے اوپر روزے رکھا کرتا تھا, مثلا اپنے روزے نہیں رکھے, وہ پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا جس پر اپنا قضا روزہ باقی ہو وہ اجارے پہ بھی روزے رکھ سکتا ہے اجارے پر روزے. تو باپ نے کچھ اجارے پر روز پیسے لے لیے تھے اور استعمال کر لیے تھے, اب جو ہے وہ باپ کا انتقال ہو گیا, تو کیا بڑے بیٹے پر باپ کے کفاروں کے روزے ہیں, باپ نے کوئی نظر مانی تھی اس کے روزے ہیں, یا باپ نے اجیر بن کے کچھ پیسے لوگوں سے لے لیے تھے کہ میں روزے رکھوں گا اور باپ کا انتقال ہو گیا, تو بڑے بیٹے پر کیا ان روزوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, بڑے بیٹے پر صرف رمضان کے روزوں کی ادائیگی ضروری ہوتی, صرف رمضان کی, باقی باپ پر کچھ اور واجب روزے ہی کیوں نہ ہو, جیسے کفارے کے روزے, جیسے نظر قسم و عہد کے ذریعے کوئی روزہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا, یا اجیر بن کر کسی محروم کی طرف سے اس کو روزے رکھنے تھے, تو وہ روزے بڑے بیٹے کو ادا کروانے واجب نہیں. پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے وہ مسافر یا وہ حائضہ, ظاہر ہے مسافر پر بھی روزہ معاف ہے, حائضہ پہ سے بھی روزہ معاف ہے, تو ان کے کھانے پینے کے حوالے سے یہ کھا پی تو سکتے ہیں, بالکل اجازت, البتہ ان کے لیے پیٹ بھر کر کھانا کھانا مکروہ, پیٹ بھر کر کھانا کھانا, یہ بس تھوڑی سی مقدار کھائیں, رمضان کے احترام کی وجہ سے غالباً یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ان کو اس کا احترام, ان کو اجازت تو ہے, یہ روزہ رکھ تو نہیں سکتے, روزہ رکھنا حرام بھی ہے ان کے لیے, لیکن رمضان کی رعایت کرتے ہوئے پورے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں, کچھ گنجائش اس کے اندر ضرور رکھیں, کچھ بھوک اپنی باقی رکھیں تاکہ یہ عمل اس عمل کی کراہیت سے ان کا جو ہے پیچھا چھوٹ جائے. اچھا, اب ایک مسئلہ حاملہ اور مرضیہ. اچھا, یہ مرضی یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے, رضاعت والی جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا جو حاملہ ہے, رمضان کے آپ نے وہ تو سنا کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھے گی, اس پر سے روزہ نہیں ہے کچھ مسائل کے تحت, تو وہ فدیہ نکالے گی, کیا رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گی؟ جواب ہے کہ جی ہاں, یہ دونوں عورتیں رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کریں گی. فدیہ تو یہ ہر روزے کے بدلے نکال سکتی ہیں, البتہ بعد رمضان جو اس لحاظ سے انہوں نے دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے ان کی قضا بھی کریں گی. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا, ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مستحب روزے کے لیے اولاد کو والدین کی اجازت کی تو ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ ان کے مستحب روزہ رکھنے سے والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے. اگر اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر تو ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے, ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے, اب ایک ایک لائن کے بھی مسئلے اس کے اندر ہیں, کہ عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام کے عالم میں چل رہی تھی, لیکن کسی رمضان کے دن وہ درمیان میں ہی کسی جگہ پہ وہ پاک ہو جاتی, تو ظاہر ہے کہ وہ دن تو اس کا روزے کے لحاظ سے نکل گیا، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ دن جس جب وہ پاک ہو گئی ہے، اب ان اوقات میں وہ ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو کہ روزے میں جن کو کرنے کی ممانعت ہوتی، اس کو زیادہ ثواب ملے گا. مستحب ہے اس کے لیے کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ کھا پی رہی تھی اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی وہ پاک ہو گئی اس کو پھر تقریباً روزے جیسی حالت میں اپنے آپ کو لے آئے، اس کے لیے ثواب میں واجب نہیں ہے، اس کے لیے کھا پی بھی سکتی ہے اور سب امور انجام دے سکتی ہے پاک ہونے کے بعد، لیکن بہرحال یہ کہ رمضان کے احترام کی وجہ سے بھی کہ مستحب ہے اس کے لیے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے کہ جو کہ روزے کے برخلاف جاتی ہیں، روزے میں جن کو امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اچھا اب جس دن انسان کو سفر کرنا ہوتا ہے اس دن زیادہ تر افراد ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. مثلا ان کو صبح 9 بجے کی ان کی فلائٹ ہے جانا ہے، 10 بجے کی فلائٹ ہے، 11 بجے کی فلائٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کل تو ہمیں مسافر ہو ہی جانا ہے، تو وہ اس دن روزہ صبح سے ہی نہیں رکھتے، نیت ہی نہیں کرتے روزے کی. یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے. جس دن ان کو سفر کرنا ہے اس دن باقاعدہ ان کو جس طریقے سے عام دنوں میں روزے کی نیت کرنا ہوتی وہ سب کریں. ہاں جب وہ جہاز اڑ جائے اور حد ترخص سے باہر نکل جائے، مثلا کراچی سے باہر نکل گیا، تو پھر ان کا روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے بھائی اگلے دن تو مجھے روزہ رکھنا ہی ہے، اگلے دن مجھے سفر کرنا ہی ہے، تو جب سفر کرنا ہی ہے تو میں پھر اس دن روزہ جو ہے وہ کیوں رکھوں صبح سے. نہیں، بعض اوقات دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو جائے اس کی اور وہ پھر ظہر کے بعد یہاں سے نکلے تو اس کو روزہ کنٹینیو کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہو سکتا ہے فلائٹ کینسل ہو جائے، رستے بلاک ہو جائیں، جا ہی نہ سکے، تو بلا وجہ اس نے اپنا روزہ چھوڑا. تو ایسے افراد یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ وہ اس دن صبح سے ہی روزہ نہ رکھیں. نہیں، روزہ کی ان کو نیت کرنی ہے، اور روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر جب وہ ظہر سے پہلے پہلے جب نکل جائیں گے یہاں سے تو پھر ان کا روزہ خود بخود قصر ہو جائے گا. تو یہ غلطی نہ کیجئے کہ صبح ہی سے روزہ نہیں رکھا جائے. ہاں سحری کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی، لیکن روزے کی نیت ضروری. اچھا ایک تو چیز یہ ہو گئی، بہرحال روزہ اگر کسی کو بچانا ہے تو پھر ظہر کے بعد سفر کرے، اور وہ بھی ایک اگر مسافر اپنے وطن ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی اس دوران اس نے کوئی روزہ توڑنے والا عمل بھی انجام نہ دیا ہو تو پھر اس کو اپنے روزے کو مکمل کرنا ہوتا. اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سے سارے افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کفارے اپنے دینے، کیا کوئی غیر سید کسی سید کو اپنا کفارہ دے سکتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے غیر سید سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، وہ فطرے کے احکام بالکل آخری کلاس میں آئیں گے. فطرے کے احکام آئیں گے، چاند کے احکام آئیں گے، روزہ عید کے کچھ باتیں بیان ہوں گی، وہ سب سے آخری لیکچر میں ہوں گی کیونکہ وہ بالکل اس سے قریب ہوگا ہمارے عید سے. لیکن کفاروں کا مسئلہ ہے کہ کیا کوئی غیر سید اپنے کفارے کسی سید کو دے سکتا ہے؟ جواب ہے کہ سارے مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ جی ہاں، غیر سید اپنے روزوں کے کفارے کے کسی سید کو دے سکتا، مگر صرف بہتر ہے کہ غیر سید کسی سید کو کفارہ نہ دے، بہتر ہے. لیکن واجب وغیرہ نہیں، آپ چاہیں تو جو افراد بھی غیر سید ہیں وہ کسی سید کو بھی اپنے کفارے دے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فطرے وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ آگے چل کر بیان ہوگا. اچھا بڑے بیٹے پر باپ کے علاوہ اگر اپنے روزے بھی قضا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ بڑے بیٹے کو باپ کے قضا روزے رکھنا ہوتے ہیں، لیکن اس کے اپنے روزے بھی قضا ہیں، تو کس کے روزے مقدم؟ پہلے اپنے سارے روزے اتارے پھر باپ کے اتارے، یا اس کو اجازت ہے کہ نہیں باپ کے پہلے اتار دے اپنے بعد میں رکھتا رہے؟ تو جواب ہے اس کو دونوں طرح سے اجازت ہے، اس میں کوئی تقدم اور تاخر نہیں. چیز چاہے پہلے اپنے اتار دے یا کچھ اپنے رکھ لے، کچھ باپ کے رکھ لے، پھر اپنے رکھے کچھ باپ کے رکھ لے، چاہے سارے پہلے اپنے رکھے باپ کے آخر میں رکھے، چاہے باپ کے پہلے اتار دے چاہے اپنے آخر میں رکھے، یعنی ہر طرح سے اجازت ہے اس کو. اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہ پہلے یہ کرے اور وہ بعد میں کرے، نہیں ایسا کچھ نہیں. تو بڑے بیٹے پر باپ کے علاوہ اگر اپنے روزے بھی قضا ہیں تو چاہے یہ پہلے اپنے اتار دے چاہے باپ کے، اس کو اجازت ہے. اچھا باپ کے انتقال کے بعد کیا بڑی بیٹی پر باپ کے قضا روزے یہ ضروری ہوتے ہیں؟ تو سارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں سوائے آیت اللہ صافی گل پائے گا نہیں، یہ معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں خالی. وہ فرماتے ہیں کہ بڑی بیٹی پر جو سارے اور دیگر علماء ہیں باپ کے قضا روزے یہ واجب نہیں ہوتے، بیٹی اگر بڑی، سوائے آیت اللہ صافی گل پائے گا نہیں کہ ان کے کچھ مسئلے اس لحاظ سے ہیں. بس ایک مسئلہ اور بھی جو اس کے اندر زیادہ اہم ہوتا ہے کہ کیا ماں کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں؟ ماں کے قضا روزے زیادہ تر سارے مجتہدین، چاہے امام خمینی ہوں، آغا سیستانی ہوں، یا جو اب جن میں رجوع کیا جاتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ ہوں، سب یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. صرف موجودہ مجتہدین میں صرف ایک ہیں آیت اللہ خامنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں. ماں کے قضا روزے، باپ کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں اور ماں کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں آیت اللہ خامنہ کے فتوے میں. لیکن جو اور دیگر علماء ہیں وہ نمازوں کی حد تک تو قائل ہیں، جی نماز روزے باپ کے لیے، لیکن ماں کے لیے کہ قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. اچھا اس میں کوئی ماں کا خدا نخواستہ توہین نہیں کہ ماں کو کوئی اہمیت پروردگار نے نہیں دی، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بیٹوں کی ثواب دید کے اوپر چھوڑا ہے تاکہ ان کا ایک امتحان بھی ہو جائے. واقعی یہ دیکھیں وہاں تو باپ کے لیے تو ڈنڈے کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں ورنہ تمہیں جو ہے عذاب بھگتنا پڑے گا. بڑے بیٹے پر الگ سے مستقل یہ واجب ہے کہ وہ باپ محروم باپ کے قضا روزے اور قضا نمازیں انجام دے، لیکن ماں کا مسئلہ اس کی اپنی ثواب دید کے اوپر چھوڑا کہ اگر تمہیں دیکھا جائے کہ تم میں کتنی ماں کی محبت پائی جاتی کہ تم یہ کام جو بغیر کسی ڈنڈے کے زور پہ خود ہی انجام دو، پروردگار یہ والا تقاضا کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے اس میں کوئی توہین والا پہلو نہیں بلکہ دوسرے پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا بیٹا باپ کے قضا روزے باپ کے مال سے ادا کروا سکتا ہے؟ بھائی خود تو نہیں رکھ رہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ابا کے اتنے سارے میں روزے رکھوں اصلا. تو ابا جو جائیداد ابھی انتقال ہوا ہے تو ابا کی، سب لوگوں نے یہ سوچا، سب لوگوں نے تو نہیں لیکن کسی کچھ افراد نے سوچا کہ بھائی باپ کے مال سے ادا کر دیتے ہیں. تو دیکھیں باپ کے انتقال کے بعد میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگی. ہاں ورثہ اپنے جو ان کا اپنا حصہ آیا اس سے باپ کے قضا روزے انجام دلوانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن باپ کے مال سے یہ قضا روزے ادا نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ باپ وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے قضا روزے تو ون تھرڈ جو یعنی پوری جائیداد کا ایک تہائی حصہ ہے اس میں اس کی وصیت نافذ العمل ہوگی باپ کی. اس میں اگر اتنے پیسے بنتے ہیں ون تھرڈ میں تو ٹھیک ہے، باپ کے قضا نمازیں اور قضا روزے وغیرہ وہ باپ کے مال سے ون تھرڈ میں سے ادا کیے جا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے اس طرح کی وصیتیں کرنا، نہ لوگ متوجہ اس طرف ہوتے ہیں. تو لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کی میراث کو تقسیم کے بغیر باپ ہی کے مال سے وہ قضا روزے، لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ابا کے پیسے ہیں چلو اس میں سے ہم قضا روزے، نہیں اس میں ورثہ میں سے اگر ایک شخص بھی اس بات پر راضی نہیں، اس کو فقہی مسئلہ پتا ہے، اس سے مثلا پیسوں کی ضرورت بھی، کہا کہ باپ کے مال سے تو نہیں ہوتے، میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں، تو صرف وہ ورثہ جن کے پاس باپ کی میراث تقسیم ہونے کے بعد جو پیسہ آئے وہ اپنے پیسوں میں سے باپ کے قضا نماز اور روزے کروا لیں، لیکن باپ کے مال میں سے نہیں نکال کے دے سکتے، اپنا حصہ جب ان کے پاس آ جائے اس میں سے کر سکتے ہیں کام. تو یہ ایک دماغ میں بات رہنی چاہیے. لوگ عام طور پر اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے، لوگ جب مسئلے معلوم کرتے ہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والی غلطی بھی لوگ کر رہے ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ اور بھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ نماز اور روزے کا پابند ہوتا ہے، باپ نماز اور روزے کا پابند. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ باپ کے کچھ قضا روزے تھے بھی یا نہیں، تو کیا کوئی ایک تعداد کو معین کر کے بچہ جو بڑا بیٹا ہے وہ کوئی خود ہی فرض کرے کہ ابا کے غالباً 30-40 روزے تو قضا ہو گئے ہوں گے، اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا لیکن باپ عام طور پہ نماز اور روزہ انجام دیتا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بڑے بیٹے پر کچھ بھی واجب نہیں. اگر شک ہو کہ باپ نے کوئی نماز روزہ قضا اس کے باقی بھی ہیں یا نہیں تو اس پر کچھ واجب نہیں، اور انشاءاللہ باپ کی بھی اگر ایسا پابند تھا اور کچھ روزے اگر ہوں گے بھی بعد یعنی کبھی قیامت میں جا کے پتہ چلا تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی شک ہے کسی کو کہ مرحوم باپ کے کچھ نماز اور روزے قضا تھے بھی یا نہیں تھے تو بڑے بیٹے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری اس کی نہیں. ہاں ایک مسئلہ وہ پیش آتا ہے کہ مسئلہ جہاں پر علماء میں اختلاف ہو گیا کہ باپ نے اگر نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے تھے. ایک تو یہ کہ باپ مثلا بیمار پڑ گیا تھا روزے نہیں رکھے, کوئی سفر درپیش ہو گیا تھا روزے نہیں رکھے, عذر شرعی تھا کوئی کہ روزے نہیں رکھے, ان کی تو قضا کروانا پڑتی ہے بہت سے حالات میں. لیکن باپ نے نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے تو اب کیا یہ والے, یعنی باپ بالکل لاپرواہ تھا ساری زندگی ایسی گزار کر چلا گیا, تو کیا یہ بھی بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے؟ تو آقا سیستانی, امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں, تینوں آقا سیستانی, امام خمینی اور رہبر معظم یہ تینوں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ باپ نے جو نافرمانیاں خدا کرتے ہوئے روزے چھوڑے ان کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں نہیں ہے واجب. ٹھیک ہے, وہ اس کے باوجود بھی رکھوانا چاہے اپنے باپ سے, ظاہر ہے اس کو ہمدردی ہے. ابھی ہم بہت سارے اخلاقیات والے پہلو ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن واقعی اس وقت باپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. لڑکا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی مجھ پر تو واجب نہیں ہے, جبکہ باپ جو ہے وہاں پر کتنے عذابوں کا شکار ہو رہا ہوگا, اس کو ان کا بھی خیال, باپ کا خیال کرنا چاہیے بہرحال. لیکن بہرحال واجب اس کے اوپر کوئی نہیں, صرف آقا خوئی تھے جو یہ بات فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کے طور پر بڑے بیٹے پر ان روزوں کی نماز اور روزوں کی قضا بھی ضروری ہے کہ جو باپ نے نافرمانی خدا کرتے ہوئے لاپرواہی میں چھوڑے تھے. آقا خوئی وہ بھی احتیاط واجب لگائی تھی, اگر رجوع وجوع والا مسئلہ ہو تو اس کے تحت بھی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی وہ روزے نہ ہو, کیونکہ روزوں کے اصل میں اتنی پوری باپ ایسی زندگی گزار کر چلا گیا, نافرمانی کرتے ہوئے روزے نہیں رکھے, پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے روزے باپ کے اس طرح سے سر پر موجود, تو اولاد بھی گھبرا جاتی ہے اور کوئی اسکیپ, کوئی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بچنے کا ایک وہ بھی. تو بہرحال وہ فقہی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اکثر مراجع تو اس کو نہیں, اس بات کو نہیں مانتے کہ نافرمانی خدا کرتے ہوئے روزے چھوڑیں تو ان کی قضا کرنی واجب نہیں. ہاں ویسے کروا دیں تو اچھی بات. اچھا اب کسی کو, ہاں تو یہ تو ابھی آ گیا کہ کیا بڑا بیٹا ان کی قضا بھی کرے گا, تو آیت اللہ خوف سے فرماتے تھے کہ قضا کرے گا, لیکن اور مراجع کہتے ہیں کہ نہیں ان کی قضا نہیں. اچھا بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے روزے رکھے, بعض اوقات یاد نہیں آ رہا کہ کچھ روزے ہم سے شاید چھوٹ گئے تھے, کچھ روزے ہم پر, ویسے تو اب تو اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کوئی قضا روزہ ہے تو نہیں ہم پر, لیکن ہو سکتا ہے کوئی روزہ اس طرح سے چھوٹ گیا ہو. بہت ابتدائی جب ہم بلوغ میں جب بالغ ہوئے تھے اس زمانے کو کوئی روزہ ہم سے لاپرواہی کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو, تو کیا معافی اس ذمہ کی نیت سے قضا روزے رکھے جاتے ہیں کہ جو بھی ہم پر روزہ باقی ہو وہ اتر جائے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, معافی اس ذمہ کی نیت سے بھی قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں. اچھا بہت سے بیمار حضرات, وہ ابھی تو بوڑھے افراد کا میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا, معلوم ہے کہ ہمیں روزہ ہمارے لیے نقصان دے. جیسے دیکھیں حج کے سلسلے میں بہت سارے بوڑھے افراد جو ہیں, بہت بوڑھے بوڑھے افراد حج پہ جاتے ہیں, ان کی حالت زار کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ بوڑھے افراد پاکستان کے ہوتے ہیں جن کا حج پہ جاتے انتقال ہو جاتے, کئی کئی سو افراد, بلکہ اکثر روڈوں پہ اور کناروں پہ ہم نے مرے ہوئے افراد پڑے ہوئے دیکھے, بوڑھے افراد, کیونکہ مکہ بہت اونچا نیچا ہے اور چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو ہارٹ اٹیک وغیرہ ان کو ہوتا ہے, وہیں گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں. حکومت سعودی عرب نے باقاعدہ احتجاج تک کیا کہ اتنے بوڑھے افراد کو حج پہ نہ بھیجا جائے, ان کے لیے بھی پریشانی ہو جاتی. اور بہرحال یہ کہ پھر ان کی میت کو لانا اور ایک عجیب پریشانی کا شکار, تو ان کے لیے حرام ہوتا ہے حج پہ جانا, حرام. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, میں تو میری سعادت کی بات ہے کہ اگر میں مروں بھی تو کعبے اور مکے اور مدینے میں جا کر مر جاؤں, نہیں وہ خودکشی ہو جائے گی, وہ ہلاکت ہو جائے گی, آپ پر حرام ہے حج کے لیے جانا, اپنی جان کو بچائیں اور یہیں پر رہیں. تو بہرحال لیکن لوگ افراد و تفرید کا سلسلے میں شکار ہو جاتے. تو اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ روزہ میرے لیے نقصان دے پھر بھی وہ روزہ رکھ لے, تو کیا وہ روزہ شمار ہو جائے گا؟ جیسے ہم نے بوڑھا کے لیے باعث مشقت تھا اور اس نے پھر بھی رکھ لیا تھا جبکہ اس کو سہولت تھی, تو ہاں تو آپ نے سنا تھا کہ وہاں تو کہا کہ ہاں اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا, لیکن وہ افراد کے جس کو معلوم ہے کہ میرے لیے روزہ نقصان دہ ہے پھر بھی وہ روزہ رکھ لے, تو وہ حرام بھی ہے اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اس نے اگر رکھ بھی لیا موت, اس نے کہا کہ نہیں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں ضرور روزہ رکھوں گی, اور اس کو بہت شدید تکلیف, سارے وکلا منع کر رہے ہیں, ڈاکٹر حضرات منع کر رہے ہیں, اسے خود بھی یقین ہے کہ مجھے بہت نقصان ہوگا, تو اس کا روزہ نہ صرف شمار نہیں ہوگا بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اور ابھی یہ تو آپ نے خیر سنی لیا کہ حالت روزہ میں خون وغیرہ کا عطیہ دینا اگر یہ ضعف روزہ کا باعث بن رہا ہے, روزے میں کمزوری کا باعث بن رہا ہے, تو یہ عمل مکروہ. بہت سے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دانتوں کے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے کیا کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, بس جو بھی کوئی چیز اس طرح سے منہ میں وہ ڈال رہا ہے لکوڈ کی شکل میں یا کلی کرنے کی شکل میں, وہ حلق کے اندر نہیں جانی چاہیے. حلق میں اگر چلی گئی تو پھر ظاہر ہے اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی, اور اس دن تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا. تو بہرحال لیکن ٹریٹمنٹ کروانے کی اجازت, دانت نکلوایا بھی جا سکتا ہے, بس وہ آپ نے مکروہات وغیرہ میں سن لیا کہ جس سے منہ سے خون نکلے وہ پروسیجر کروانے, وہ کرائیے, ٹل سکتا ہو تو ٹال دیجئے اگر اس مکروہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن بہت سی صورتحال میں ایسی صورت وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں علاج ضروری ہو جاتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو اب روزہ چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, ٹریٹمنٹ حالت روزہ میں بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھا, روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہو, پہلے والا تو مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ہم سے ہی کہا کہ پانی لا کے دو اور ہم لے جا کر دے رہے ہوں, اب یہ کہ وہ خود ہی بھول کر فریج میں دیکھا کہ بہت سے بچے جو ابھی بالغ ہوئے ہیں, چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, دسویں سال کا پہلا دن آ چکا تھا ان کا, اور اب رمضان کے روزے ان پر فرض ہو گئے, وہ گئیں بھول کر فریج سے نکال کر پی رہی ہیں, تو فوراً ہمیں چیخنا چلانا ہمارے لیے واجب نہیں, ارے ارے تمہارا روزہ ہے رک جاؤ, نہیں یہ کہنا واجب نہیں. اگر وہ پیر کھا پی رہا ہے تو اسے کھانے پینے دیں آپ, یعنی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کریں اس عمل کو, یعنی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا, اور وہ بھی کیونکہ بھول کے عالم میں, لہذا وہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ بھول کے عالم میں کوئی کھا پی لے تو گویا خدا ہی اس کو کھلا پلا رہا ہوتا, خدا کھلا پلا رہا اور آپ لے جا کر روک رہے ہوں, یہ مناسب نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی ایک مسئلہ پچھلی بار آ گیا تھا کہ روزے میں, حالت روزہ میں جب آپ کھانا پکا رہی ہوں تو نمک وغیرہ آپ چکھ سکتی ہیں, لیکن حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اترنی چاہیے. بہرحال احتیاط میرے اعتبار سے تو احتیاطی کریں تو زیادہ بہتر, خود کیونکہ ویسے تو آپ خود اگر کھانا پکا رہی ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں کیسے کھانا پکا رہی ہوں, اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نا, کسی ہوٹل میں گئے کہا کہ مینیجر کو بلاؤ یہ کھانا کتنا بکواس ہے, مینیجر کو بلاؤ, تو کہتے ہیں حضور وہ برابر والے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہوں, ان کو خود تو پتا ہے کیسا کھانا پکا ہوا ہے یہاں پر. تو کوشش یہ کریں خود اگر نہ چکھیں تو زیادہ بہتر, لیکن نمک وغیرہ چکھنے کے لیے بہرحال اس کی اجازت ہے, بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اتارنی چاہیے, یہ ایک مسئلہ. اچھا, یہ بھی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ رمضان میں روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا, تو آپ نے سنا تھا کہ جائز, البتہ مکروہ. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 23 رمضان سے پہلے سفر کرنا مکروہ ہے, اور کچھ کہتے ہیں 24 رمضان سے پہلے. تو بہرحال الگ الگ کچھ تھوڑا سا 23 اور 24 کا ایک اختلاف ہے علماء میں, البتہ ہے کہ رمضان میں جان بوجھ کر بھی روزے سے بچنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے, البتہ یہ عمل مکروہ. اچھا, اب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ویسے تو مستحب یہی کام ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد افطار کریں, یہ مستحب, زیادہ ثواب آپ کو ملے گا کہ پہلے نماز ہو پھر افطار. لیکن امام نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں, تو پھر افطار پہلے کر لو اور نماز بعد میں پڑھو. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں چیز رہے کہ اگر عام طور پہ ہوتا یہ کچھ لوگ اگر کوئی انتظار کوئی نہیں کر رہا, سب اپنا لگے ہوئے, تو پھر تو آپ جو ہے پہلے نماز ہی پڑھیں پھر افطار کریں, لیکن کچھ لوگ آپ کی وجہ سے افطار پہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا, تو پھر آپ پہلے افطار کر لیں اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں. جی ہاں, مغرب عشاء دونوں. اچھا, اسی طرح سے روزے کی حالت میں بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ سونے لیے تھے, لیکن کچھ ٹیسٹ اور ایسے ہوتے ہیں جیسے اینڈوسکوپی. بہت سے السر کے مریضوں کو اپوائنٹمنٹ مل گیا, بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں منہ کے ذریعے کیمرہ اندر ڈالا جاتا ہے اور میدے وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ منہ کے ذریعے کو کیمرہ اندر گیا اور میدے تک, تو ظاہر ہے ٹیوب سے ایک اندر جا رہی ہوتی ہے, تو کیا اس کو ظاہر حلق کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا اس کو؟ تو کیا آپ کو یہ عمل یعنی یہ والی انویسٹیگیشن کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا انڈوسکوپی وغیرہ کروانے سے، سوائے اس کے کہ جو ٹیوب اندر ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی لوبریکنٹ ایسا لگا دیا جائے، کوئی چکنی چیز، جس سے وہ آرام سے وہ سلپری ہو جائے اور وہ آرام سے اندر جو چلی جائے. اور اگر ایسا کوئی چیز لگا رہے ہیں تو پھر تو روزہ بھی آپ کا کوئی لوبریکنٹ، کوئی لیکوڈ ٹائپ کی چیز، جو آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز لگائی جا رہی ہے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا اور بعد رمضان اس کی قضا کرنا پڑے گی. لیکن بہرحال اگر خشک حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو خود اینڈوسکوپی سے بہرحال روزہ باطل نہیں ہوتا، وہ تو کیونکہ اس پہ وہ چیز لگائی گئی ایسی مایا اور اس سے جو ہے وہ باطل ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ نے سن لیا کہ بعد رمضان پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے وہ. اچھا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، 50-60 سگریٹ، بلکہ صبح میں ایک تیلی جلاتے ہیں خالی سگریٹ سلگانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر چین اسموکر ہوتے ہیں، پھر بس سونے سے پہلے ہی بس وہ منقطع ہوتا ہے سلسلہ، ورنہ پھر سگریٹ سے سگریٹ جلاتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے افراد روزہ نہیں رکھتے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک نکوٹین پیچ کے نام سے ایک چیز آتی، اگر وہ روزہ اس وجہ سے صرف کہ ان کو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے، اور جس طرح بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، اس طرح سگریٹ کے حوالے سے جسم ٹوٹ رہا ہے ان کا چڑچڑے ہوئے میں، تو نکوٹین پیچ اسکن کے اوپر لگا لیں، اگرچہ اس میں بھی سلو ریلیز ہوتی ہے نکوٹین، جذب ہو کے اندر جاتی ہے، لیکن کم سے کم وہ یعنی سگریٹ نہ پئیں، اس کی جگہ نکوٹین پیچ لگائیں تو کچھ ان کے سمپٹمس کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو روزہ رکھنے کی سہولت مل سکتی ہے ان کو. یعنی ایک لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں اور پھر بھی وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو روزہ بچانے کا ایک طریقہ. بہرحال اگر یہ ممکن ہو ان کے لیے کرنا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہوا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر، اس کو اگر کوئی سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو اور بالکل آرام دہ سفر ہو، جہاز میں بھی لیٹ کر جا رہا ہے بڑے، اس نے بڑے آرام سے بزنس کلاس کے اندر سوتا ہوا جا رہا ہے، بس آنکھ کھلے گی اس کے بعد اپنی جگہ پہنچ جائے گا، تو کیا اس کے لیے بھی روزہ قصر ہو جاتا ہے کیا؟ جو اسے اتنی سہولیات کے ساتھ جو سفر کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ اسلامی فرقوں میں آرام دہ سفر میں اختیار وہ لوگ دے دیتے ہیں کہ چاہو تو روزہ رکھو چاہو نہ رکھو. لیکن بہرحال ہماری فقہ میں یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، اس کا روزہ قصر ہو جائے گا. حالت سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو. پھر ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا اس کے پچھلے نماز اور روزے، ان کے پچھلے نماز اور روزوں کا کیا ہوگا؟ تو کافر کے تمام پچھلے نماز اور روزے سب معاف ہو جاتے ہیں، البتہ صرف یہ عبادات والی چیزیں وہ معاف ہوتی ہیں، لیکن کافر نے قرضے لے رکھے ہیں، قرضے معاف نہیں ہوں گے. کافر کے اوپر جتنے مالی واجبات ہیں، مثلا حج واجب ہو گیا تھا لیکن کفر کی وجہ سے حج کرتا بھی تو غلط ہو جاتا، لیکن مستطیع ہو گیا تھا تو اس پر حج واجب رہے گا، چاہے اب اس کے پاس پیسے نہیں بھی رہے ہوں لیکن حج اس کے اوپر ہو گیا تھا واجب، ابھی بہرحال اس کو جانا پڑے گا. خمس جو اس نے نہیں دیا ہے، خمس اس کو دینا پڑے گا ان تمام اموال پر. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کافر مسلمان ہو گئے، وہ ہر طرح کی اس کو چھوٹ مل گئی، نہیں صرف نماز روزے کے اعتبار سے اس کو چھوٹ ملی ہے، اور قرضے یا حج یا خمس یا مالی واجبات کے اعتبار سے چھوٹ نہیں. کوئی غیر شیعہ اگر شیعہ ہو جائے تو پچھلی نماز روزوں کا کیا ہوگا؟ وہ تمام پچھلی نمازیں جو اس نے اپنی پچھلی فقہ کے مطابق، غیر شیعہ فقہ کے مطابق صحیح انجام دی تھی، ان کو صحیح سمجھا جائے گا، اور جو اپنی فقہ کے تحت ہی اس نے غلط انجام دی تھی، جس زمانے میں غیر شیعہ فقہ کو فالو کرتا تھا، وہ روزے نہیں رکھ رہا تھا، نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، یا ان کے مسائل کے تحت بھی باطل ہو رہی تھی اس کی نماز اور اس کا روزہ، تو پھر ان نماز اور روزوں کی بس اس کو قضا کرنا پڑے گی. لیکن وہ نمازیں اور روزے جو اس نے اپنی فقہ کے تحت صحیح انجام دیے تھے، ان کی قضا کرنی ضروری نہیں. اچھا، اگر کوئی شخص مجبوری میں روزہ توڑ دے تو کیا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوتا؟ جواب ہے کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا، صرف قضا کرنا ہوتی. جلدی جلدی اب آگے بڑھتے ہیں. روزے کے کفارے کا تعمیر مسجد میں دیے جا سکتے ہیں؟ اکثر افراد پیچھے چھڑانے کے لیے مسجد کے چندے باکس کے اندر مثلا ڈال دیتے ہیں روزوں کے کفارے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، یہ مستحقین کا حق ہے، یہ مسجد کی تعمیر یا کسی مدرسے کی تعمیر یا کسی اور جگہ یہ نہیں دیے جا سکتے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر نماز عشاء کوئی پڑھنا بھول جائے تو روزے کے لحاظ سے ایک مستحب حکم ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز عشاء پڑھنی کسی دن بھول جائے تو اس کے لیے ایک مستحب حکم یہ ہے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے، اگلے دن روزہ رکھے اگر ثواب اس کو لینا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ نیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، گیارہویں روزے کی نیت کر لی جبکہ مثلا بارہواں روزہ تھا، تیرہویں روزے کی نیت کر لی مثلا چودہواں روزہ تھا، تو نمبر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی سی بھی آپ کر لیں نیت، نمبر عدد کے اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر شدید پیاس لگی ہوئی تو ایک گھونٹ پی کر صرف اگر جان بچائی جا سکتی ہے تو صرف ایک گھونٹ ہی پینا، اور اس کے بعد پھر پورے دن امساک کرنا ہے، بعد رمضان اسی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ شدید پیاس لگ رہی ہو تو روزہ اگر اس طرح سے ہم اس کو توڑ دیں اور گھٹا گھٹ اس کے بعد پانی پیتے چلے جائیں اس کی اجازت نہیں، صرف اتنی صرف اجازت ہے کہ جس پہ جان بچ سکے۔ اچھا، اب بہت ساری خواتین کا جو پچھلے لیکچرز ہوئے ہیں اور بہت سے جگہوں پر اس کی سہولت خواتین کو ملنے بھی لگی ہے، کچھ مساجد کے اندر اور بھی بہت سارے افراد لیکچرز کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک سہولت ہو جائے، اور وہ ہے اعتکاف کے کچھ مسئلے۔ جو ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس بچ رہا ہے اس میں چند مسئلے اعتکاف کے، کیونکہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ویسے ہی مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے، سہولیات بہت ساری مساجد میں نہیں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال عورتوں کے لیے بھی یہی حکم۔ تو دیکھیے، جو اعتکاف کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر اس کے مسائل آئیں گے، لیکن اعتکاف میں باقاعدہ قرآن کی بہت سی ساری آیات ہیں جن سے اعتکاف کا مسئلہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو جو حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو یہاں پر جب بھی علماء نے اس آیت سے استنباط کرتے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، اور دلائل بھی ہیں خیر اس کے، کہ مکے میں سب سے زیادہ ثواب طواف کا ہے، جو قرآن میں پروردگار نے طواف کرنے والوں کو مقدم کیا، والعاکفین نمبر دو جو ثواب ہے مکے میں وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا ثواب۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مکے میں جو ہے وہ تمام عبادتوں سے زیادہ طواف کرنے کا ثواب ہے، تو بہرحال مکے میں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت تو کے اکثر علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر محلے کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے کی ذمہ داری ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اعتکاف سے خالی ہو، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو ہمارے ہاں سند معتبر کے ساتھ جو روایت ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام رمضان کے آخری 10 دن درود بھیجیے محمد علیہ اللہ وسلم، جو روایت ہے پیغمبر اسلام سے اس کے مطابق رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دلواتا ہے، اور یہ معتبر سند کے ساتھ اس کو تمام علماء نے مانا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحن مسجد میں، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں پیغمبر اسلام کے لیے اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ، اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور پیغمبر وہاں اس میں رہ کر اعتکاف کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بات چیت کی آواز آ رہی ہے کافی، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ پیغمبر اسلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے، صرف 2 ہجری کا سن ایک ایسا سن تھا جس میں پیغمبر نے اعتکاف نہیں کیا، کہ جب جنگ بدر کے لیے پیغمبر کو میدان جہاد جانا پڑ گیا، اور پھر اگلا سال جب آیا 3 ہجری کا رمضان تو پیغمبر نے 2 اعتکاف کیے اس میں، ایک پچھلے سال کی قضا کی نیت سے کیا اور دوسرا جو اسی سال رواں کا ہی جو اعتکاف تھا پیغمبر نے وہ کیا. دیکھیے اس کا فلسفہ بھی یہ کہ ہر انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان تو انسان, مشینیں جو ہیں ان کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی. اگر انسان بس گاڑی خریدے اور چلاتا رہے, نہ تیل چیک کرے, نہ پالی چیک کرے, نہ اس کی کوئی سروس کرائے, نہ ٹیوننگ کرائے, تو بہت سی چیز میں 100-200 روپے اگر چیزوں کے اندر لگاتا جائے وہ, تو بہت بڑے خرچے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن جب پورا انجن بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات پھر وہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خیال کیوں نہیں رکھا. تو جس طریقے سے انسان جو سالانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی اپنا, تاکہ کوئی بیماری ابتدائی میں پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو سکے, اسی طرح ہماری روح بھی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے. فاسق و فاجر اور بدکار ہر شخص اپنے اثرات ہم تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی سڑی ہوئی مچھلی اگر کسی کمرے کے اندر رکھی ہو اور آپ لاکھ اسپرے بھی وہاں پر کر دیں تو اب بھی وہ سڑی ہوئی مچھلی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے بعض اوقات, اور وہ عطر اور پرفیوم کی خوشبو کے اوپر بھی. تو تمام برے افراد بھی اپنے اثرات ہم تک پہنچا رہے ہوتے. تو ہماری روح کی اوور ہالنگ اور ٹیوننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عام لوگوں سے کاٹا جائے, اور اس کے بعد ہم خاص مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کو قرار دیا گیا تاکہ سالانہ طور پر اگر انسان اعتکاف کرے, ویسے صرف رمضان سے مخصوص نہیں, عام دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک اپنی روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہوتا. پھر ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کن دنوں میں کرنا صحیح ہوتا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ہر اس دن اعتکاف کرنا صحیح ہے کہ جس میں روزہ رکھنا صحیح. مثلا مسافر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتا, حائضہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. ہر اس دن جس دن روزہ رکھنا صحیح ہو اس میں, ان دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح. کم سے کم اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ہماری فقہ میں کم سے کم اعتکاف 3 دنوں کا ہوتا ہے. البتہ برادران اہل سنت میں ایک دن کا اعتکاف بھی ثواب رکھتا ہے, لیکن ہمارے ایک دن کا اعتکاف, ایک دن کا نہیں 3 روز ہی کا, کم سے کم 3 دن کا جو ہے وہ اعتکاف ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ پھر 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 12 دن کا بھی ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اچھا اعتکاف میں کچھ چیزیں جو ہیں حرام بھی, وہ بھی دماغ میں رہے. اعتکاف میں ایک تو خرید و فروخت کرنی حرام ہوتی, مثلا کوئی دوا خریدنا ہے, کوئی کھانا پینا خریدنا ہے, پان چالیا سگریٹ چائے ہم نے پیسے دی کہ جاؤ, وکیل بنا کر نہیں, بعض اوقات خود خریدنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں چیزیں بیچنے بھی آ جاتے ہیں مساجد میں, اس میں معتکفین جو ہوتے ہیں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں, خرید و فروخت سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو جائے, کھانا کوئی اول تو یہ خیالی مسئلے ہو جائیں گے, ورنہ کھانے وغیرہ کا تمام مساجد کے اندر انتظام ہو جاتا ہے. مجبوری ہو تو خرید و فروخت ہو سکتی, مجبوری ہو تو نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کاروباری افراد مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف میں 3 دن تک بیٹھے ہیں, آپس میں باتیں کریں, ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا کرائے پہ مکان آپ کو دیا, آپس میں طے ہو گیا, یہ غلط ہے. کوئی کاروباری اگریمنٹ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر کر لیا, خرید و فروخت اور اس طرح کے تمام کاروباری اگریمنٹس یہ اعتکاف میں جائز نہیں ہوتے. اچھا اسی طرح سے خوشبو جو ہے وہ حرام ہوتی ہے اعتکاف میں, بلکہ اس سے اعتکاف باطل بھی ہو جاتا ہے. اور جدال کرنا اپنے کوئی بحث و تخمیز بہت ہونے لگتی ہے اکثر اعتکاف میں, بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, لوگ ظاہر ایک ساتھ اتنے سارے مذہبی افراد جمع ہیں, تو چاہے کسی مذہبی بات پہ کوئی فخر و مباحث کیوں نہ کرنا شروع کر دے. یعنی اس طرح سے جدال کرے جس میں اپنی بڑائی اور اپنا فخر کا اظہار کرے اس کے اندر, تو اس سے بھی اعتکاف غلط ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اعتکاف کے جو مسئلے ہیں وہ حج کے مسئلوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر اعتکاف کو انلارج کیا جائے تو حج بن جاتا ہے, اور حج کو مائکرو کر دیا جائے تو اعتکاف بن جاتا ہے. بہت اتنے مسائل کے اندر مماثلت ہے آپس میں. تو ہر افراد, ایسے تمام افراد کو کہ جو اعتکاف کر رہے ہیں, اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ خواتین کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہروں کی اجازت لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اگر شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے, مثلا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہے, شوہر مثلا جیل میں ہے, شوہر کوئی اور ایسی پریشانی ہے کہ جس سے شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. البتہ صرف آقا خود یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ بیویاں اعتکاف کے لیے اپنے شوہروں سے اجازت لیں. یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ آتا ہے. پھر ابھی آپ نے سنا کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہونا چاہیے. तो यहां दिन से क्या मुराद है? देखिए दिन हमारे यहां दिन जो कहा जाता है तो 72 घंटे का, 24 घंटे का एक दिन होता है, इसका मतलब है कि 72 घंटे। तो हमारे यहां क्योंकि दिन उर्दू में सिर्फ दिन ही कहा जाता है, लेकिन अरबी में दो अलग अल्फाज, एक तो है यौम, इसको तो 24 घंटे का दिन जो कहा जाता है ये यौम होता, और एक होता है निहार, ये जो डे लाइट वाला जिसमें सूरज निकला होता है इसको कहते हैं निहार। तो एहतिकाफ जो है वो तीन निहारों का नाम है। अच्छा निहार उसी से निहारी निकला, जो सुबह के वक्त जो चीज खाई जाती है, अब तो खैर हर वक्त खाई जाती है लेकिन बहरहाल उसी से ही ये लफ्ज निकला था। तो तीन निहार का नाम है एहतिकाफ, तीन निहारों में किया जाता है, उसमें दो रातें तो खुद ब खुद ही आ रही हैं उनके दरमियान, तो इसके इससे मुराद 72 घंटे मस्जिद में रहना शुमार नहीं होता, बल्कि तीन निहार यानी पहला दिन और रात, दूसरा दिन और रात, और तीसरे दिन सिर्फ गुरूब तक उसको जो है वहां पर रहना है। तो तीन दिन से मुराद ये कि डे लाइट वाला जो दिन होता है वो इससे मुराद होती है। एहतिकाफ में हमारे लिए जायज है कि हम तीन दिन कर सकते हैं, तीन दिन तो करना है, चौथे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने पांचवें दिन कर लिया तो छठे दिन एहतिकाफ करना वाजिब हो जाता है, छठे दिन। तो बहरहाल ये एक दिमाग में रहे, इसके कुछ और मसले भी हैं लेकिन आज इतना वक्त क्योंकि नहीं। अच्छा एहतिकाफ जैसे मैंने कहा कि पांच रोज अगर आपने कर लिया तो छठे दिन वाजिब हो जाएगा, लेकिन एहतिकाफ तीन दिन के बाद चौथे दिन किया तो हम एहतिकाफ तोड़ के घर आ सकते हैं, लेकिन अगर पांचवा दिन हमने मुकम्मल कर लिया तो छठे दिन वाजिब हो जाएगा कि लाजमी एहतिकाफ में बैठे, वाजिब हो जाएगा। अच्छा एहतिकाफ कहां कहां पर सही, तो ये बात याद रख लीजिए कि ज्यादातर उलमा का नजरिया ये है कि एहतिकाफ उन चार मसाजिद ही में सही है कि जहां पर पैगंबर इस्लाम या इमाम के हाथ में जब जाहिरी हुकूमत आई थी तो जहां पर उन्होंने नमाज जमात कायम की थी वहीं पर एहतिकाफ सही, और वो चार ऐसी जगहें, चार ऐसी मस्जिदें हैं कि जहां पर पैगंबर और इमाम के हाथ में हुकूमत आई और उन्होंने नमाज जमात कायम करवाई, उन्हीं जगहों पर एहतिकाफ सही। उनमें एक तो मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम यहां पर एहतिकाफ सही, दूसरी है मस्जिद नबवी यहां पर एहतिकाफ सही है, तीसरी मस्जिद कूफा यहां एहतिकाफ सही है, और चौथी है मस्जिद बसरा यहां पर भी एहतिकाफ सही। इमाम खुमैनी फरमाते थे एहतियात वाजिब है कि इन चार मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद में एहतिकाफ सही नहीं है, चाहे वो जामे मस्जिद ही क्यों ना हो। इमाम खुमैनी का नजरिया, इमाम खुमैनी की तकलीद में जो, सिवाय इसके कि वो रजा की नियत से जामे मस्जिद में एहतिकाफ कर सकते हैं, लेकिन यही सिर्फ चार मस्जिदें, खाने काबा, मस्जिद मैंने मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा, मस्जिद बसरा, इनके अलावा इमाम खुमैनी के फतवे में किसी जगह एहतिकाफ सही नहीं, सिर्फ रजा की नियत से एहतिकाफ कर सकता है उम्मीद सवाब में, वरना सवाब मुस्ताब वाली नियत भी नहीं कर सकता। तो बाकी भी जो उलमा है वो कहते हैं कि ये तो बेस्ट जगह है एहतिकाफ के लिए, लेकिन जामे मस्जिद में भी एहतिकाफ सही, जामे मस्जिद। अच्छा जामे मस्जिद की एक तो तारीफ में लोगों को गलतफहमी, कहा जाता है कि जामे मस्जिद उस मस्जिद को कहते हैं जहां जुमा होता हो, यह तारीफ गलत। हर जहां वो मस्जिद के जहां पर जुमा होता है वो तो जामे मस्जिद होती ही है, लेकिन जामे मस्जिद की तारीफ यह है कि वो मस्जिद के जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मोहल्लों से, दूर दराज से भी लोग आकर नमाजें पढ़ते हैं, वो जामे मस्जिद। क्योंकि अगर आप कहेंगे जहां पर जुमा होता है फकत वहीं पर ही एहतिकाफ हो सकता है तो यह बात यूं गलत हो जाएगी कि बहुत सी कराची की मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां पर बाज हालात में जुमे से भी ज्यादा रश हो जाता है, जहां पर जुमा होता है उनसे भी ज्यादा, लेकिन वहां जुमा होता नहीं। जैसे महफिल शाह खुरासान, महफिल शाह खुरासान में जुमा नहीं होता, लेकिन इतने दूर दराज ऑफिस में काम करने वाले, इधर उधर गुजरने वाले अफराद जो है दूर दराज से आकर वहां नमाजें पढ़ते हैं, लिहाजा वहां पर एहतिकाफ करना सही। रिजविया की मस्जिद, वहां पर भी एहतिकाफ करना सही हो सकता है क्योंकि दूर दराज से गुजरने वाले भी लोग वहां पर आके नमाज पढ़ते हैं। बाबुल इल्म की मस्जिद, चाहे जुमा नहीं होता लेकिन वहां पर भी एहतिकाफ सही। हां गली मोहल्लों के अंदर, बाजार के अंदर जो छोटी छोटी मस्जिदें बनी होती हैं जहां सिर्फ दुकानदार आके नमाज पढ़ रहे हैं, गली मोहल्ले में सिर्फ मोहल्ले वाले आकर नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर एहतिकाफ करना सही नहीं। तो बहरहाल ये एक चीज ऐसी है कि ये बात बयान करनी जरूरी है कि इसमें बहुत सी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। इंचोली की मस्जिद अगर है तो इसमें देखा जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में आम तौर पर यहां मुख्तलिफ इलाकों और मोहल्लों से लोग आकर नमाज पढ़ते हैं, तो चाहे यहां पर जुमा नहीं भी होता तब भी यहां पर एहतिकाफ सही हो सकता है अगर इतनी तादाद में, कसीर तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से आकर यहां का नमाज पढ़ते हैं। तो जुमा जहां पर होता है वो तो होती ही जामे मस्जिद, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मस्जिदें जामे हो सकती हैं कि जहां पर एहतिकाफ करना सही है, लेकिन लोग आमतौर पर उसका जो है वो उनके दिमाग में इसकी डेफिनेशन जरा गलत होती है। अच्छा, तीन दिन आपको मुसलसल रहना होता है एहतिकाफ में और मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, हत्ता के मस्जिद से मुत्तसिल जो इमाम बारगाह है उसमें भी नहीं जा सकते, उसमें भी नहीं जा सकते। अच्छा, अगर कोई शख्स भूलकर मस्जिद से बाहर आ जाए, भूलकर, तो आगा सिस्तानी और आगा खुई के फतवे में उसका एहतिकाफ बातिल हो जाता है। भूलकर भी अगर बाहर आया मस्जिद से, एहतिकाफ बातिल हो गया। इमाम खुमैनी फरमाते थे कि अगर ज्यादा मुद्दत तक बाहर अगर ये रहा तो एहतिकाफ बातिल होता है, लेकिन थोड़ी सी बस गया और फिर फौरन याद आ गया और वापस आ गया तो एहतिकाफ सही। लेकिन आगा सिस्तानी और आगा खुई के फतवे में भूलकर भी मस्जिद से बाहर चला जाए तो एहतिकाफ गलत हो जाता है। अच्छा, कब मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत है? तो या तो कोई अकली जरूरत हो तो मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, या कोई शरई जरूरत हो तो मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, या कोई उर्फी जरूरत हो तो भी मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। अकली जरूरत क्या है? मसलन रफ़ हाजत के लिए मस्जिद से बाहर जाना ही जाना है, वहां जा सकते हैं, उसमें जा सकते, बाथरूम जा सकते हैं। शरई जरूरत है। अच्छा, शरई जरूरत में भी एक बात और बयान कर दी जाए कि अकली शरई और उर्फी जरूरियात के लिए जाने की इजाजत है। अच्छा, उसमें वजू और गुसूल आ जाता है, बल्कि पहले वजू का मसला बयान कर दिया जाए। अगर वजू मस्जिद के अंदर ही करना मुमकिन है तो वजू के लिए भी बाहर मस्जिद से नहीं जा सकते, अगर वजू करना मस्जिद ही में मुमकिन है। लेकिन ये अच्छा वजू कुछ नहीं, तीन चुल्लुओं के अंदर वजू हो जाता है, मस्जिद के अंदर भी हो सकता है। बहुत सी जो जहां मसाइल को समझा जाता है वहां मस्जिद के अंदर ही टंकी वगैरह लगा के, पाइप लगा के, क्यारी वगैरह के अंदर पानी निकालने का एक इंतजाम होता है ताकि लोग वजू मस्जिद ही के अंदर कर लें, क्योंकि अक्सर कराची की मसाजिद के जो वजू खाने हैं वो मस्जिद की हदूद से बाहर है, तो लिहाजा वहां वजू के लिए भी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। तो आप क्योंकि अगर आप एहतिकाफ नहीं भी कर रहे हैं लेकिन घरों के जो मर्द हजरात हैं ये एहतिकाफों में जाते हैं तो आप अक्सर उनको सही मसला बता सकती हैं। आम तौर पर जिस जगह भी एहतिकाफ होने जा रहा हो वहां पर एक रात पहले सारे एहतिकाफ के मसले बयान करने चाहिए, वरना क्या होता है कि जब मसाइल बयान करने वाले वहां बीच के दिनों में एहतिकाफ के मसाइल बयान करते हैं तो अक्सर का 99.99 अफराद का एहतिकाफ बातिल हो चुका होता है। तो कहते हैं हमें पहले से बताया नहीं, हमारा तो पूरा दिन जाया हो गया ये वाला एहतिकाफ बातिल, अब नए सिरे से नया एहतिकाफ शुरू करो, जो पूरा मस्जिद का इंतजाम तहो बाला हो जाता है सिर्फ एक इंतजामी गलती की वजह से। अगर एक रात पहले ही एहतिकाफ शुरू होने से पहले सारे मसले बता भी, देखिएगा कि कितने मसले इसके अंदर आते हैं जिनसे एहतिकाफ बातिल होता है। तो वजू का इंतजाम अगर मस्जिद ही में मुमकिन है तो एहतिकाफ तो वजू मस्जिद ही के अंदर करें, लेकिन मस्जिद में लोगों ने कीचड़ मचाई हुई है और पानी उछाल रहे हैं और जो जिस तरीके से हो रहा है कुल्लियां कर रहे हैं और नाक सिनक रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की जो हरकतें जो बहुत सारे अफराद वहां पर कर रहे होते हैं और लोग इसको मस्जिद की तौहीन शुमार करें तो फिर मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। अच्छा, गुसल के लिए अगर बहुत से अफराद पर गुसल वाजिब हो सकता है, मस्जिद में खवातीन हैं और मखसूस अयाम जो है वो आ गए, अब जो है अब तो खैर आए वो हो गए तो एहतिकाफी बातिल हो जाएगा तो फिर फौरन निकलें और घर जाएं, लेकिन मर्द हजरात के एतबार से गुसल वाजिब हो सकता है। तो इमाम खुमैनी फरमाते थे कि वो गुसल जो मस्जिद के अंदर हो सकते हों, नहीं बल्कि वो कहते थे गुसल के लिए मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत है। इमाम खुमैनी के फतवे में गुसल के लिए मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत है। अलबत्ता आगा सिस्तानी और आगा खुई फरमाते हैं कि अगर वो गुसल जो मस्जिद ही में मुमकिन हो उनके लिए बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल उलमा जो हमारे खासतौर पर कराची में मुकामी उलमा है वो ये फरमाते हैं कि इसको लोग तौहीन मस्जिद शुमार करेंगे, लिहाजा यहां गुसल के लिए भी मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी। वजू के लिए कहां जाए तो वो तो आपने सुनी लिया अभी कि वजू के लिए मस्जिद से अगर मस्जिद ही में मुमकिन है तो मस्जिद के अंदर करें, मस्जिद में अगर तौहीन लोग शुमार कर रहे हैं पानी वानी गिराने की और ये सब हरकतें की जो इससे पहले मैंने बताई उसकी वजह से मस्जिद की तौहीन शुमार हो रही है तो फिर मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, मस्जिद से आम तौर पर जितने भी वजू खाने होते हैं मसाजिद के, ये तो बहुत बेहतरीन वजू खाना मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये कि आम तौर पर ये मस्जिद से बाहर होते हैं, तो अगर जाने की इजाजत मिल भी रही है बिलफर्ज़ تو آپ پھر جائیں اور فوراً دو منٹ کے اندر جو وضو ہوتا ہے وہ کر کے آئیں. اگر ہم وہاں گئے, وہاں کوئی گروپ ڈسکشن چل رہا تھا وضو کرنے کے دوران, جو اکثر وضو خانوں میں ہو رہا ہوتا ہے, ہم نے بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی لوگوں سے اور احوال پوچھنے لگے اور سنائیے خیریت سے کیا ہیں, جاننے والے مل گئے, آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. صرف قدر ضرورت کے تحت جائیے اور دو منٹ میں کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائیں. ایک تو یہ. اچھا, ان ضروریات کے لیے کتنی دیر جو ہے وہ مسجد سے باہر رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, آتے جاتے جو لوگ ہیں, مثلا باتھ روم جا رہے ہیں, جیسے رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں, تو رستے میں کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے, ٹائم ضائع نہیں کر سکتے اس طرح سے. اور اگر غسل بھی کرنا ہے تو فقط دو منٹ والا غسل کر کے آئیں. یہ نہیں کہ وہاں صابن لگا رہے ہیں اور شیمپو لگا رہے ہیں اور خوشبو لگا رہے ہیں اور ڈیوڈرنٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, اس میں ٹائم ابل تو اس سے تو خوشبو سے اور ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی کوئی بھی خوشبودار چیز کا استعمال, اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. لیکن بالفرض ہم ایسا انتظام کر کے لے گئے جس میں کوئی خوشبو نہیں بھی تھی, تب بھی صابن وغیرہ لگانا, اس میں ٹائم لگانا, یہ بھی آپ کے اعتکاف کو غلط کر سکتا. تو عام طور پر مساجد کے باتھ روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں. ہمارے ہاں جو مساجد کے باتھ روم ہوتے ہیں اس کے اندر تو زیادہ دیر ٹھہرنا ممکن بھی نہیں ہوتا, اور بہت سے تو اگر میں دکھاؤں آپ کو تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں, اس طرح کے باتھ رومس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں بیت الخلاء, جتنا بھی گندا کیا جائے, کیونکہ گندگی کرنے کی جگہ ہوتی ہے, تو انہوں گندا ہی رکھا جائے, گھر کا یا مساجد کا پارٹ وہ سمجھا ہی نہیں جاتا. تو بہرحال یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں, اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ مسجد رفع حاجت کی جو جگہ ہے اس کو بھی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے. خیر, تو ابھی آپ نے سنا تھا کہ شرعی ضرورت کے تحت مسجد, شرعی ضرورت میں وضو غسل آ جاتا ہے, عرفی ضرورت میں پیشاب و پخانہ وغیرہ رفع حاجت آ جاتی ہے. عرفی ضرورت کے تحت بھی جا سکتے ہیں, مثلا مسجد میں مسجد سے باہر جا رہے ہیں کوئی گواہی دینے کے لیے, اب کوئی شخص پھنسا ہوا ہے, ہمیں کورٹ جانا ہے, گواہی دینی ہے اس کی, یا مثلا تشیع جنازہ ہے, اس میں بھی اکثر علماء نے اس کو عرفی ضرورت قرار دیا ہے, یا کسی شخص کا باپ بالکل مرنے والا ہے, اس کے عیادت کے لیے مثلا جانا ہے کوئی ایسا قریبی رشتہ دار, تو اس کے عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال مریض کی عیادت کے لیے جانے کی بھی بات سے علماء اجازت دے دیتے ہیں. تو کسی نہ کسی, اگر آپ ضرورت سے جا رہی ہیں, کوئی شخص کسی ضرورت سے نکل بھی رہا ہے مسجد سے باہر, تو اس کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے, جائے اور فوراً بھاگتا ہوا قریب ترین راہ کا انتخاب کرے, کوئی بڑے روٹ سے نہ جائے. بہت سے علماء کہتے ہیں ممکن ہو تو زیر سایہ بھی نہ, مثلا درختوں کے سائے میں کنارے کنارے چلتا ہوا نہیں, دھوپ میں کنارے سائے سے ہٹ کر جائے. جیسے میں نے کہا نا کہ حج کے مسئلوں سے بہت زیادہ احرام کے مسئلوں سے ملتے جلتے مسئلے ہیں اس کے. اچھا, آقا کو یہ فرماتے تھے کہ نماز جماعت کے لیے بھی بہرحال مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے. کسی اور جگہ نہ, جیسے نماز جماعت بہت زیادہ رش ہو گیا ہے, مسجد سے باہر صفوں میں جگہ مل رہی, تو وہاں بھی نماز جماعت کے لیے جا سکتا ہے. ہاں, البتہ بہت سارے افراد کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے, سوائے آیت اللہ خامنئی کے جو اس کی اجازت دیتے ہیں. مثلا ہم اٹھے صبح کو, ہمیں ٹوتھ برش کرنے کی عادت ہے اور اچھی عادت ہے, تو کیا ہم ٹوتھ برش کرنے کے لیے جو ہے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے کیا باتھ روم جا سکتے ہیں؟ تو آقا خامنئی تو فرماتے ہیں جا سکتے ہیں, لیکن آقا کوئی آقا سیستانی وغیرہ کے نزدیک ان کے ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں اس کے لیے باتھ روم جائیں. ٹھیک ہے, ویسی کلی وغیرہ آپ کر لیں, کسی برتن میں کر لیں, پھر اس کو پھینکوا دیں پانی کو, لیکن اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی. عرفی لحاظ سے بہت سی چیزوں کی جیسے اجازت ہوتی ہے, جیسے باپ انتقال ہونے والا ہے, وہ وصیت کرنا چاہتا ہے, تو بیٹا اعتکاف چھوڑ کے باپ کی وصیت سننے کے لیے جا سکتا ہے. اچھا, آپ ایک بس جلدی جلدی مسئلوں کو بیان کریں, وہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کا تو مسئلہ بھی آپ نے سن لیا, مسجد کی حدود کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ بات دماغ میں رہے کہ مسجد کا جو ہال ہے, مسجد کی جو چھت ہے, اور مسجد کا جو تہخانہ ہے, یہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی مسجد کے ہال میں بھی جا سکتے ہیں, مسجد کی چھت پہ بھی جا سکتے ہیں, مسجد کے تہخانے میں بھی جا سکتے ہیں. مسجد اور خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں, مسجد کے ہال میں جانے کی اجازت ہے. اچھا, مسجد کی چھت پہ جانے کی اجازت ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو تہخانے بعض مساجد کے ہوتے ہیں اس میں بھی جانے کی اجازت ہے, ان کو تو مسجد ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن جو کیا مسجد کی محراب مسجد کے حکم میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی جو محرابیں, مسجد کی محراب, ये इस्लामी आर्किटेक्चर का वैसे हिस्सा नहीं थी, बाद में शामिल हो गई। जो उस जमाने में जालिम बादशाह होते थे, उन्होंने मस्जिद में एक दरवाजा बनाया होता था जिन पर अपने अपने ऊपर हमलों का खौफ होता था, मुझ पर हमला हो तो मैं यहां से निकल के भाग जाऊं। लेकिन बहरहाल बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लामी आर्किटेक्चर का हिस्सा ही बन गया। तो बहरहाल मस्जिद की मेहराब भी अब मस्जिद के ही हुक्म में है और इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, हर वो तो अभी आपने सुना कि मस्जिद की हॉल, मस्जिद का छत, मस्जिद का तहखाना, वो तो मस्जिद के हुक्म में, लेकिन मस्जिद का सहन, मस्जिद का मीनार या मस्जिद का वजू खाना, क्या ये मस्जिद के हुक्म में है या नहीं, ये आपको जिन्होंने मस्जिद को वक्फ किया है मस्जिद बनाने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। हालत शक में मस्जिद के सहन में नहीं जा सकते, लेकिन आम तौर पर सहन के मुतालिक मस्जिद के साथ ही जो एक जहां होती है उसके साथ ही एक सहन सा बना दिया जाता है। ज्यादातर उलमा कहते हैं इसमें इत्मीनान होता है कि मस्जिद के हुक्म में, लेकिन मस्जिद का मीनार है, मस्जिद का वजू खाना, जब तक शक हो के मस्जिद के अंदर शामिल है या नहीं तब तक वहां पर जाने की इजाजत नहीं। और शक की हालत में किसी भी मशकूक जगह पर जाने की आपको इजाजत नहीं होती मस्जिद से बाहर निकलने की। शक हो के पता नहीं जगह मस्जिद के हुक्म में है या नहीं, आप वहां चले गए नहीं, इससे एतिकाफ पे फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मस्जिद के सामने का एक मैदान होता है, जैसे आप अंचोली की मस्जिद में जाएं, सामने एक पार्क बना हुआ है, मैदान बना हुआ है, राहदारी बनी, इसमें लोग चलते हुए जा रहे होते हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, वो जगह मस्जिद के हुक्म, मस्जिद की बाउंड्री वॉल के अंदर तो शामिल है वो, लेकिन मस्जिद के हुक्म में नहीं होती। मस्जिद उसे कहते हैं जिसे वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने मस्जिद की नीयत से वक्फ किया हो, और वो तो जिस जगह पर लोग चप्पलें वगैरह उतारते हैं फिर आमतौर पर अंदर जाते हैं वो जगह मस्जिद कहलाती है, लेकिन लोग जहां पर चप्पलों समेत चल फिर रहे हैं इसके मायने यही होते हैं कि इसको, इस जगह को ये मस्जिद के हुक्म में नहीं, और वहां जाने की फिर किसी को इजाजत नहीं मिलती। फिर एक सवाल ये है कि क्या औरतें घर में एतिकाफ कर सकती? बहुत सी खवातीन कहती हैं भाई एतिकाफ का हम इतना ज्यादा सवाब सुनते हैं तो क्या हमें इस बात की इजाजत है कि हम घर में बैठते हुए एतिकाफ कर लें? तो सारे मुज्तहिदीन कहते हैं कि नहीं, एतिकाफ घर में नहीं हो सकता, औरतों का मस्जिद ही में होगा, सिवाय आयतुल्ला खामेनेई के। वो ये फरमाते हैं कि रजा की नियत से औरतें अपने घर में भी एतिकाफ कर सकती हैं, लेकिन बकसदे रजा, सवाब मुस्तहब भी नहीं कहते हो, कहते हैं उम्मीद सवाब में चलें, कुछ ना कुछ सवाब आपको मिल सकता है, उम्मीद सवाब में घर में भी एतिकाफ किया जा सकता है। लेकिन बाकी सारे उलमा कहते हैं कि फकत जामे मस्जिद में एतिकाफ सही है और उन चार मसाजिद में जिससे पहले आपने सुना, और कुछ उलमा इसके भी कायल हैं कि जिस तरीके से आपने रोजे में सुना था, जैसे ये मैं फकत आयतुल्ला कोई का मसला बयान कर रहा हूं, बाकी का मैं इसको देख नहीं सका कि एहतिकाफ में नियत के खलल से भी एहतिकाफ बातिल हो जाता है। जैसे आपने रोजे में सुना था कि एहतिकाफ के रोजे में अगर कोई नियत किसी की खराब हो जाए कि मैं रोजे को बाकी रखूं या नहीं रखूं, तोड़ूं या ना तोड़ूं, तो उससे भी रोजा बातिल हो जाता है। वो कहते हैं एहतिकाफ में नियत के खलल से भी एहतिकाफ बातिल हो जाता है। आयतुल्ला कोई का मसला था, बाकी उलमा के मैं फतावे सिलसिले में देख नहीं सका। अब आप बहरहाल अगर उस लिहाज से देखें तो एहतिकाफ के मुतालिक कहा जाता है कि ये एक ऐसी राह आसमानी है जिससे इंसान बुलंद बुलंद मुकामात को जो है वो तय कर सकता है। एहतिकाफ की बड़ी अहमियत मुख्तलिफ ईरान वगैरह के अंदर और हमारे यहाँ भी अब काफ़ी होने लगी है इनकलाब के बाद, वरना यहाँ पर मसाजिद में एहतिकाफ होता भी नहीं था। एहतिकाफ में कितनी इंसान इबादतें अंजाम देता है, कितनी दुआएँ जो हैं वो कर रहा होता है, बेहतरीन इबादत है एहतिकाफ मसाजिद के अंदर, उसकी रियायत करते हुए एहतराम की मसाजिद के अंदर, उसमें इल्म हासिल किया जाता है, उलमा आकर दर्स वगैरह देते हैं, खवातीन तक के बहुत बड़ी तादाद में एहतिकाफ होते हैं यहाँ पर हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में। हमारे यहाँ खवातीन इतनी ज़्यादा उनके लिए सहूलियात नहीं है, लेकिन ईरान में खवातीन अलग से भी बाकायदा जो है वो एहतिकाफ करती हैं, उसके अंदर अपनी रूहानियत को बुलंद करती हैं तस्बीहात और अस्कार और दुआओं के जरिए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कभी मौका मिले तो इस नेमत को भी हासिल करने की कोशिश करें। तो बहुत सारी बातें और सवालात भी आप लोगों के आगे का आज गुफ्तगू यहाँ पर हम रोक रहे हैं। इंशाल्लाह अब चौथी नशिस्त जो उसके बाद होगी शबे कदर की गुफ्तगू के बाद, उसमें हम बाकी मानदा रमज़ान के अहकाम और बयान करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।